طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 7 اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی 22 رجب کی نسبت سے نمبر 22، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. یا عربی میں کہہ لیں معنی پر نظر ہو تو نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے اعتکاف سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف جو ہے ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں آ گئے، اعتکاف کی نیت تو نہیں ہے، اب کھانا پینا سامنے آ گیا اور اب توجہ گئی، تو صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. اعتکاف کی نیت یہ صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی جائے، البتہ ثواب کے لیے کر سکتے ہیں. ثواب کی نیت سے کر لیجئے اعتکاف کی نیت، اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے. اب چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رجب شریف میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1442 ہجری کے ماہ رجب شریف کی آج 22 شب اپنی برکتیں لٹا رہی ہے. آج صحابی ابن صحابی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شب عرس ہے. اس سلسلے میں مدنی مذاکرہ بھی ہے، مزید برکتیں سمیٹنے کے لیے آج ختم بخاری بھی ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث بھی انشاءاللہ مناسب وقت پر تلاوت کی جائے گی. اس میں دور حدیث شریف کے طلبہ اور ہمارے دیگر جامعات المدینہ کے بھی طلبہ شریک ہوئے ہیں. آج فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ان کی بھی آج بہاریں ہیں، اور امید ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے بھی دور حدیث شریف کے طلبہ اور دیگر کثیر اسنائی بھائی امید ہے کہ ہمارے ساتھ شریک مدنی مذاکرہ ہوئے ہوں گے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاء اللہ، حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شب عرس بہت مبارک ہونے کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ستاروں کی مانند ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بے صاحب مفرد ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے.
حدیث پاک ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اصحاب النجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے نا، اہل سنت کا ہے بے آبار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. حدیث پاک میں فطرت کو یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار، رشتے دار، اہل بیت، ان کو کشتی نوح سے تشبیہ دی گئی ہے. تو ستاروں کے ذریعے کشتیوں میں راستہ تلاش کیا جاتا ہے، سمتیں متعین ہوتی ہے کہ یہ ستارے، یہ ستاروں کا بھی ایک علم ہے. تو اس حساب سے مطلب یہ کہ صحابہ کرام ستارے ہیں اور کشتی نوح، یہ کشتی جو ہے یہ عطرت یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، اہل بیت، گھر کے افراد. تو اہل سنت جو ہے نا یہ دونوں کو مانتے ہیں، یہ کشتی کو بھی مانتے ہیں اور ستاروں کو بھی مانتے ہیں. صرف کشتی میں بیٹھے تو بھی بھٹک جائے گا، خالی ستاروں سے بھی منزل نہیں ملے گی، کشتی بھی چاہیے. تو الحمدللہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شان امیر معاویہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین کو اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو چومتے دیکھا. ارشاد فرمایا، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی، یہ میرے بھائی ہیں، ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. نکلی ہے ان کی مدح زبان حضور سے، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ. خائف کبریا عاشق مصطفیٰ، زاہد و پارسا. الحمدللہ 1442 ہجری کا ماہ رجب شریف اپنی بہاریں بتا رہا ہے. میں غریب زادہ حاجی عبید اللہ کے گھر حاضر ہوں اور ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آج نیاز کی ہے.
میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم جب ریسٹورینٹ جاتے ہیں گرم پانی کے ساتھ جو لیمبو ملتا ہے، ہم ہاتھ دھوتے لیمبو نچوڑتے، اس لیمبو کا ویسٹ ہے کہ نہیں، مجھے وہ جاننا ہے.
لیمبو کا بیس، لیمبو اصل یہ ہند کے ہیں، لینگویج کا انداز بھی ہند کا ہے، اور ہند میں ہوٹلوں میں ہو سکتا ہے کہیں یہ ترکیب ہوتی ہوگی. تو لیمبو کے ذریعے یہ अगर मेल छूटता है खाने के बाद की चिकनाहट दूर होती है, बदबू दूर होती है, ये फवायद अगर नींबू से हासिल होते हैं और इस नियत से ये साफ करते हैं नींबू से हाथ तो जायज है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد
میرا حضرت سب سے سوال یہ ہے کہ عورتوں کو ماں ہو بیٹی ہو یا بیوی ہو ان کو کیا پروٹیکشن ملتا ہے ان اسلام
الحمدللہ عورتوں کو اسلام نے بہت پروٹیکشن عطا فرمایا پہلے زمانہ جاہلیت میں تو بیٹی پیدا ہوتی تھی تو درندہ صفت انسان جو ہوتے تھے وہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے اس کو زندہ درگور کرنا کہتے ہیں اسلام نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا اور بیٹی کے جتنے فضائل حدیثوں میں نے پڑھے ہیں بیٹے کے نہیں پڑھے اگر جو ہم سب ہوتے بیٹے کے طلبگار ہیں لیکن بیٹی کے اپنے فضائل ہیں الحمدللہ اور زبردست فضائل ہیں ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی یہ بھی ایک شخص نے مطلب اپنی بیٹی کو اسی دور میں زمانہ جاہلیت میں زندہ پھینک دیا تھا کنویں میں مارنے کے لیے خاتون جنت کے آٹھ حروف کی نسبت سے بیٹیوں کے فضائل پر مبنی آٹھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں اس رسالے سے نمبر ایک بیٹیوں کو برا مت سمجھو بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں نمبر دو جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایزا نہ دے اور نہ برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا نمبر تین جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی نمبر چار جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ پاک کی مدد اس کے شامل حال رہے گی نمبر پانچ جس کی تین بیٹیاں ہوں اور جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہوتی ہے واجب ہو جاتی ہے عرض کی گئی اور دو ہوں تو فرمایا اور دو ہوں تب بھی عرض کی گئی اگر ایک ہو تو فرمایا اگر ایک ہو تو بھی نمبر چھ جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں پھر وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے نمبر سات جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے اپنی دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا دو رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کیا یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں بے نیاز کر دے یعنی ان کا نکاح ہو جائے یا وہ صاحب مال ہو جائے یا ان کی وفات ہو جائے تو وہ اس کے لیے آگ سے آڑ ہو جائیں گی تو الحمدللہ عورت کو تو اسلام نے وہ پروٹیکشن دیا ہے کہ بس اسلام ہی کا حصہ ہے ظاہر اور کون دے سکتا ہے اسی طرح عورت بہن بنتی ہے تو بہن کی بھی آپ نے بھی فضیلت سنی رشتے دار بچیوں کی بھی فضیلت سنی پھر ماں باپ کی فضائل ماں باپ تو چلو مرد ہے ماں ماں کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور غالباً حدیث پاک ہی ہے کہ ماں کے قدم تلے جنت ہے, اور جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. اچھا, تو ماں کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, باپ سے بھی زیادہ ہے. اب اس میں یہ کہ خدمت میں ماں کا پہلا درجہ اور تعظیم میں باپ کا پہلا درجہ, تو یوں بہرحال ہے کہ ماں باپ دونوں کی اہمیت ہے. الحمدللہ اللہ کریم ہمیں اسلام کی تعلیمات پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی سعادت بخشے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک بار پھر ایک سوال آیا ہے کہ آپ یہ جلوس کی ترکیب کیوں بناتے ہیں, اس کے پیچھے کیا کیا آپ کی نیتیں ہیں؟
ریلی جو نکلتی ہے اس کو بھی تو پوچھا جائے کہ ہمارے جلوس کا نام ریلی گائے کو رکھ دیا انہوں نے. اچھا خاصا جلوس ہے, میلاد, جشن میلاد النبی, میں تو ابھی تک جلوس بولتا ہوں. ریلی ریلے, ہمارا تو ریلوں سے بھی بڑا ریلا ہوتا ہے جشن ولادت کا. اگر نہ دیکھا ہو دنیا میں حیرت ہوتی ہو تو کراچی میں آ کر 12 ربیع الاول شریف کو یہاں ایم جینا روڈ پر کھڑے ہو جانا, آپ کو پتا چلے گا یہ ریلی ہے, ریلا ہے. دنیا کے سارے ریلے اس کے کونے میں آ جائیں, اس کی عظمت اتنی بڑی ہے. ہر طرف چاروں طرف مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچی ہوتی ہے. خیر, تو یہ تو میں نے تفنن میں عرض کیا, ریلی بولتے ہیں لوگ تو سبھی بول رہے ہیں, میں تو جلوس بولوں گا, جلوس میلاد النبی, جلوس میلاد صلی اللہ علیہ وسلم. اور انشاءاللہ یہ تا قیامت جاری رہے گا, انشاءاللہ نکلتا رہے گا, عاشقہ رسول آتے رہیں گے اور اس کو چلاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. خیر, تو یہ کہ جلوس کی اصل تو موجود ہے, جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لا رہے تھے, حضرت برائدہ اسلمی کچھ لوگوں کے ساتھ مزاحمت کے لیے آئے تھے راستہ روکنے کے لیے, لیکن سرکار کا کرم ہو گیا اور نگاہ نبی پڑی تو تقدیر بدل گئی اور مسلمان ہو گئے. اب وہ کہنے لگے کہ آپ کا داخلہ تو شان شوکت کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے اپنے نیزے پر امامہ باندھا اور اس طرح جھنڈے کی صورت بنی اور سب مل کر ایک, اب ہم اس کو جلوس بولتے ہیں, وہ جو بھی تھا وہ ایک مطلب ہے نا, جم گھٹے کے ساتھ ایک منظم طریقے پر اس طرح یہ چلے یہ حضرات مدینہ پاک کی طرف. تو یوں ایک اصل ہے, اور اگر نہ بھی ہو اصل, اس کو کوئی نہ بھی تسلیم کرے, تو کسی چیز کو ناجائز بولنے کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے. یعنی کسی چیز کا منع نہ ہونا یہ جواز کی دلیل ہے. یعنی کسی چیز کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. تو یوں یہ جائز ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اور نعرے ہی تو لگائے ہم نے, اور نعرے بھی کون سے ہم نے وہ غلط نعرے تھوڑی لگائے. اللہ رسول کا نام ہی لیتے ہیں, صحابہ اکرام کا ذکر خیر کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں 13 رجب شریف کو حضرت ہمارے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی جو ہم نے دن منایا, اور ماشاءاللہ ہم نے وہ جلوس کی ترکیب کی تھی الحمدللہ. آج پھر سیدنا امام جعفر صادق کا دن آیا 15ویں رات, اس دن بھی ہم نے جلوس کی ترکیب کی. آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ترکیب, پھر انشاءاللہ 27ویں رجب آ رہی ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جلوس معراج کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ہم اپنے مختصر اپنے اندر وہ رمضان حال ہمارا ہے, اور اس میں اب بند علاقے میں کرتے ہیں کیونکہ وہ باہر روڈوں پہ نہیں ہے ہم یہ کر رہے ہیں ترکیب. نہ ہماری تنظیمی کو ترکیب بھی نہیں, کسی کو تنظیمی طور پر اجازت بھی نہیں ہے, یہ چونکہ روڈ کے لیے پھر اس کے لوازمات ہیں اور گورنمنٹ سے NOC بھی ضروری ہے, اور NOC کے بغیر ہم مطلب گورنمنٹ کے لیے مسائل کھڑے بھی نہیں کرتے, ان سے الجھتے نہیں ہیں, نہ دھمکیاں دیتے ہیں, نہ کوئی سب پتا ہے داؤد اسلامی تو الحمدللہ بنا کے چلتی ہے اللہ کی رحمت سے. اور ہم اپنے ملک کو تو ہر امن کا گہوارا دیکھنا چاہتے ہیں, جب امن کا گہوارا دیکھنے کے لیے ہم دیواریں توڑیں گے, گاڑیاں جلائیں گے, ہنگامے کریں گے, اڑا اڑی مچائیں گے, دھمکیاں دیں گے, تو یہ تھوڑی امن کا گہوارہ بنے گا. سب مل کے تعمیر کریں گے تو امن کا گہوارہ بنے گا نا, تخریب کریں گے تو کبھی بھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا. اور اپنے وطن سے ہمیں پیار بھی ہے الحمدللہ. میں تو پیدا ہی پاکستان, اصلی پاکستانی ہوں, کراچی میں پیدا ہوا ہوں. اللہ کی رحمت کرم ہے, مدینے سے بھی قریب ہے کراچی. پنجاب بھی ماشاءاللہ ہمارا ہی ہے, لیکن پنجاب کراچی سے مدینہ کے ابھی جو فیصل آباد بیٹھا ہوا ہے مدینہ سے بہت دور ہے یہ کراچی کے مقابلے میں. ان کی تو میرا خیال ہے کوئی 5-6 گھنٹے لگتے ہوں گے پہنچتے پہنچتے شاید. اور کراچی سے مدینہ کے لیے 3.5 گھنٹے, ہاں 4 گھنٹے 3.5 گھنٹے میں مدینہ شریف میں بائی ایئر, مطلب کراچی سے. تو یوں کراچی قریب ہے. اور پھر یہ کہ مزے کی بات ہے, یہ فیصلہ آباد والے بیٹھے تھے نا, اگر مدینے آنا ہے نا ہمارے کراچی کو سلامی دینی پڑے گی, نہ کراچی سے گزر کے جانا ہوگا انشاءاللہ. ہم آپ کا راستہ نہیں روکیں گے, مدینہ ہم سب کا ہے, آپ کا بھی ہے, پہلے آپ کا ہے پھر آپ کے ساتھ کیا ہمارا ہے. الحمدللہ
اللہ کرے ہم امیل سنت کے ان مدنی پھولوں کو غور سے سنیں سمجھیں اور عمل پر بھی ہم اس پر اترے ہوئے رہیں کہ ملک اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہم اپنا حصہ ملاتے رہیں ماشاءاللہ. یہ اسلم صاحب نے سوال کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟
شام, دمشق شام, شام کا دمشق غالباً کیپیٹل ہے نا.
ٹھیک. اچھا کہتے ہیں سنا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درگزر کرنے والے تھے, یعنی علم اور معاف کرنے والے تھے. جی سوال کر رہے ہیں, اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں.
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واقعی یعنی کہ بہت بڑے حوصلے کے, بڑے سخی دلیر اور بے شک معافی اور درگزر سے کام لینے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے لوگ جھوک در جھوک حاضر ہوا کرتے. ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ وفد کی صورت میں بارگاہ رسالت میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے. تو انہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی بشارت ارشاد فرما دی تھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بے حد شفقت فرمائی, ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی, اپنے قریب بٹھایا, منبر اقدس پر ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے, برکت کی دعا بھی کی, اور ان کے قیام کے لیے مکان کی نشاندہی کا کام ایک قریشی نوجوان کے سپرد فرمایا. اتفاق سے یہ قریشی نوجوان بھی ایک سردار مکہ کا فرزند تھا, لیکن درسگاہ نبوت سے فیضیاب ہونے اور صحبت مصطفیٰ سے اخلاق و آداب سیکھنے کی برکت سے اس کے مزاج میں ذرہ برابر بھی سرداروں والی بات نہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی وہ نوجوان فوراً حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی ہمراہ چل دیا. حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار تھے, جبکہ وہ قریشی نوجوان ساتھ ساتھ پیدل چل رہا تھا. چونکہ گرمی شدید تھی اس لیے کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد اس قریشی نوجوان نے حضرت سیدنا وائل رضی اللہ عنہ سے کہا, گرمی بڑی سخت ہے, اب تو میرے پاؤں اندر سے بھی چلنے لگے ہیں, اب مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیجئے. حضرت سیدنا وائل رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا. اس قریشی نوجوان نے کہا, کم از کم اپنے جوتے ہی پہننے کے لیے دے دیجئے تاکہ میں گرمی سے بچ سکوں. حضرت وائل رضی اللہ عنہ نے کہا, تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کا لباس پہن سکیں, تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو. یہ سن کر اس قریشی نوجوان نے نہایت تحمل یعنی صبر کا مظاہرہ کیا اور زبان سے بھی جوابی کاروائی نہ کی. وقت گزرتا گیا اور وہ قریشی نوجوان پورے ملک شام کا گورنر بن گیا. ایک بار حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اسی قریشی نوجوان کے پاس آئے جو کہ اب گورنر بن چکا تھا. تو وہ قریشی نوجوان آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہایت احترام سے پیش آیا اور ماضی کے اس واقعے کا بدلہ لینے کے بجائے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور فرمایا میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوہان؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین میں اس وقت نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور جاہلیت کا رواج وہی تھا جو میں نے کیا. اب اللہ پاک نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ ہے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اس قریشی نوجوان کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کاش میں نے انہیں اپنے آگے سوار کیا ہوتا. پیارے پیارے اسلامی بھائیو آپ جانتے ہیں کہ تکلیف برداشت کرنے کے باوجود اس نے سلوک سے پیش آنے والے یہ بردبار قریشی نوجوان کون تھے؟ یہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ابن صحابی اور کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. اس واقعے میں ہمارے لیے درس ہے کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے افو و درگزر سے کام لے, یعنی معافی دینے سے کام لے اور ہر ایک کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ حکایت جو میں نے آپ کو پیش کی یہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب ہے فیضان امیر معاویہ, یہ اس کے پیج نمبر 11 سے شروع ہو کر 14 پر ختم ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ماشاءاللہ ایمان افروز واقعہ جو آپ نے بیان کیا, یہاں بات بیان ہوئی درگزر کی معاف کرنے کی, اور یہاں پر طبیعت کا یوں کیسے کہ کئی ایسے ہیں جو منتقم المزاج کہلاتے ہیں, یعنی اگر ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس وقت شاید یہ کچھ نہ کر سکتے ہوں کوئی بھی حالات ہوں, لیکن یہ دل میں رکھتے ہیں اور اپنے اس پر سنبھال کے رکھتے ہیں, جب موقع ملتا ہے نا تو یہ انتقام یا بدلہ لے لیتے ہیں. تو اس طرح کی طبیعتیں کیسے ختم کی جائیں اور اس میں کیسے بہتری لائی جائے کہ منتقم المزاجی جو ہے نا یہ مزاج ہمارا ختم ہو جائے اور ہم معاف کرنے والے بنیں.
واقعی عموماً ہوتا یہی ہے کہ عید کا جواب پتھر سے دینے کا مزاج ہوتا ہے اور نعوذ باللہ یہاں تک ہے کہ یار شریف بن کر رہنے کا زمانہ ہی نہیں ہے, حالانکہ ان شریفوں نے تو دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا. ہم جیسے نکم میں جو حشر ہوا ہے نا مسلمانوں کا, ہمارے ہاتھوں کا کرتوت ہے. آج دنیا میں ہم کتنے, یعنی کہ کیسا انداز ہے ہماری زندگی کا اور غیر ہم پر حاوی ہو گیا ہمارے کردار کی وجہ سے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج ہم مغلوب ہیں, کل ہم 313 تھے اور ہزاروں کے لشکر جرار پر غالب آ گئے تھے, ہم 72 سے کربلا گئے, لیکن یزیدیوں کی ہزاروں کی فوج پر ہم اخلاقی طور پر حقیقت میں تو غالب ہی تھے. کہ آج بھی امام حسین کا نام زندہ ہے, یزید کو لوگ تھو تھو کر رہے ہیں اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے نیازیں کرتے ہیں. احترام سے نام لیتے ہیں، یزید کو پلیت کہتے ہیں اور حسین کو امام عالی مقام کہتے ہیں، ہے نا؟ جیت تو امام حسین کی ہوئی نا، ان مانو کر تو. نہ شمر کا جور و ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے یاد رکھتی ہے کربلا. تو بہرحال یہ کہ انتقام لینا، یہ بہتر اس میں یہی ہے کہ آدمی معاف کر دے، اور انتقام لینے میں پھر حد سے گزرنا پھر آدمی کو گناہوں میں بھی ڈالتا ہے زیادہ، مطلب وہی اینٹ کا جواب پتھر سے. اینٹ وہ اینٹ جو ہوتی ہے سیمنٹ کی، اس میں کافی بجری مکس ہوتی ہے، اتنی مطلب وہ زوردار چوٹ نہیں ہوگی جتنی سالڈ پتھر کی چوٹ ہوگی. تو ہم جواب دیتے اینٹ کا پتھر سے. ہمیں کوئی ایک بول کر دکھائے مائی کا لال، دس سنائیں گے اس کو، ہم وہ ہیں. بھائی سنی رہے نا، کہاں نکل گئے، کہاں کہاں ہیں ہم؟ ہر جگہ نام ہمارا خراب ہو رہا ہے، افسوس. تو بہرحال یہ کہ افو درگزر سے کام کرنا چاہیے. ایک حدیث پاک بڑی پیاری اسوی میں فیضان امیر معاویہ میں، تو میں آپ کو سناتا ہوں، پیج نمبر 14. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور نمبر 2، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یوں اگر معافی درگزر سے کام لیں گے نا، تو انشاءاللہ ہم بہت ترقی کریں گے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک تعداد آپ کو ایسی ملے گی کہ جو مطلب اپنے ظالموں سے بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے، اس نے سلوک کرتے، انتقام نہیں لیتے، ایسے ملیں گے انشاءاللہ. اور جو نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ مدنی دینی ماحول میں لے کر ہو جائیں گے ایسے انشاءاللہ. معافی درگزر میں ہی ترقی ہے اور جینے کا ایک مطلب سلیقہ ہے اور جینے کا مزہ بھی ہے. بولتے نا، کمزور رہ کر جینے کا زمانہ نہیں ہے، یہ شیطان نے سکھایا ہے. شیطان کی تعلیمات کو رد کر دو، قرآن کی تعلیمات کو اپنا لو، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
خائف کبریا
معاویہ معاویہ
عاشق مصطفی
معاویہ معاویہ
زاہد و پارسا
معاویہ معاویہ
صاحب اتقا
معاویہ معاویہ
ہو کرم ہو عطا
معاویہ معاویہ
خاتمہ ہو بھلا
معاویہ معاویہ
خوش نما خوش لقا
معاویہ معاویہ
مخلص و با وفا
معاویہ معاویہ
معاویہ
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل، مدنی چینل سے جڑ جائیے اور دین کی بات سیکھنے کے لیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے یہ چینل آپ کے لیے بنایا گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ توبہ کا مفہوم کیا ہے اور توبہ کیسے کی جا سکتی ہے؟
انسان روزمرہ کے معاملات میں گناہ کرتا ہے، خطا کا پتلا ہے، اور اگر رجحان ہو کہ توبہ کرنی ہے تو توبہ کی اقسام کیا ہیں اور توبہ کی طرف کس طرح رجوع کیا جائے، کس معاملے میں تھوڑی اصلاح کر دی جائے؟
ماشاء اللہ، حدیث پاک میں التائب من الذنب کما لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ سے. توبہ کے 3 ارکان ہیں، گناہ کو تسلیم کرنا، پھر یہ کہ اس پر شرمندہ ہو کر رجوع کر لینا، واپس لے لینا توبہ یا تو رجوع کرنا، واپس لینا کہ یہ میں نے کیا، یہ غلط ہے، یہ تھا، دل سے تسلیم کرے، ٹھیک ہے نا. تو گناہ کو تسلیم کرنا کہ یہ غلط ہوا میرا، پھر اس سے رجوع کرنا، توبہ کرنا، اور اس وقت دل میں یہ فائنل ڈیسیزن ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے. یہ ہے توبہ کے تین ارکان ضروری ہیں. ایک بھی رکن کم ہوگا پھر توبہ نہیں ہوگی. اب پتہ ہے میں تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ گناہ نہیں ہے، چلو تم بولتے ہو تو معافی مانگ لیتا ہوں. جیسے بولتے اب یہ کیا معافی ہے کہ تم بولتے ہو تو چلو میں توبہ کر لیتا ہوں، میں نے گناہ تھوڑی کیا ہے، جبکہ وہ کیا ہو گناہ اس نے. یہ بھی اچھا. پھر یہ کہ تعداد ہے کہ جو مطلب توبہ کرتی ہوگی، پھر یہ ذہن میں میں یار بچ تو نہیں سکوں گا، میرا کرنا تو ہے یہ گناہ. یہ تو ہے بھی سخت بات ہے حدیث پاک میں، اس طرح کہ یہ اللہ پاک سے مذاق مسخری ہے. گناہ واپس کروں گا یہ ذہن ہے اور پھر توبہ بھی کر رہا ہے، یہ گویا یہ ایسا ہے کہ اللہ پاک سے مذاق کر رہا ہے. اس کو میں دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے کسی کو کسی نے مطلب یعنی کہ ہاتھ مارا اور بولا سوری ابھی مکہ آ رہا ہے، مکہ ماروں گا، مکہ ماروں گا، سوری، پھر بولا لات ماروں گا ابھی. تو یہ مذاق اڑانا ہوا نا اس کا، یہ اس سے سوری تو نہیں ہوئی نا، معافی مانگنا تو نہیں ہوا. تو ہم اللہ پاک سے معافی مانگے کہ میری بھول ہو گئی، لیکن یہ بھول پھر دوبارہ کروں گا، یہ جمے گا نہیں. دوبارہ لیے توبہ کے ارکان ہے، اور ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنی چاہیے. توبہ کرتے ہوئے ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. جب اس طرح انشاءاللہ کریں گے تو پھر توبہ تو نصوب بھی حاصل ہوگی، یعنی باقی رہنے والی توبہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس سے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹنا چاہیے. ہر وقت بندہ استغفار کرتا رہے، استغفر اللہ، اللہ تعالی سے مغفرت مانگتا رہے، معافی کی بھیک مانگتا رہے. رمضان شریف کی تشریف آوری ہونے والی ہے انشاءاللہ، زندہ رہے تو ضرور پائیں گے. تو جو لیلۃ القدر ہے اس کی بھی تو توبہ کی کسی پیاری دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو یقینی طور پر جنتی صحابیہ ہیں، ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، جبکہ انہوں نے عرض کیا کہ اگر لیلۃ القدر کو پالوں کیا پڑھوں، یہ پڑھو، یہ دعا کرو، معافی مانگنا. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 بار، ایک روایت کے مطابق 100 بار استغفار کرتے تھے. حالانکہ بخشے بخشا ہے، جن پر کرم فرما دے وہ بھی بخشا جائے، پھر بھی مغفرت طلب کرتے تھے. امت کی کتنی بڑی اس میں رہنمائی اور تعلیم ہے، اور ہم ہے کہ وہ توبہ کا نام نہیں لیتے، توبہ کے قریب نہیں جاتے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں میں، توبہ تو وہی ہے نا کہ جو آدمی گناہ چھوڑ بھی دے نا، پکا ذہن ہو کہ میں گناہ نہیں کروں. بے نمازی توبہ کرتا رہے اور یہ بھی ذہن میں ہو کہ فجر میں اٹھنا تو نہیں ہے، توبہ توبہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، ساری نمازیں میں پڑھوں گا، یہ توبہ نہیں ہے. خیر اس میں تو تلافی بھی ہے کہ جتنی قضا ہوئی وہ بھی ادا کرنی ہے. اس طرح وہ توبہ ہو تو پھر پکی توبہ ہو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج ہمارے طلبہ کرام ماشاءاللہ مختلف مقامات پہ جمع ہے، اختتام بخاری ہے، اور جو اسلامی بہنیں ہیں جن کا اقتداء بخاری ہے وہ بھی معلومات کے مطابق یہ بھی اپنے اپنے یہاں گھروں میں مدنی چینل پر شریک ہوں گی جو میری اطلاع تمہاری آئی ہیں. ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ بس میری میں درس نظامی ہو گیا، میری پڑھائی ختم ہو گئی ہے، یا میری پڑھائی ختم ہو رہی ہے. تو یہ کیا یہ پڑھائی ختم ہو رہی ہے یا کیا ختم ہو رہا ہے؟
پڑھائی شروع ہو رہی ہے.
پڑھائی شروع ہو رہی ہے
اور کیا، اب تو تھوڑی بہت شدھ بدھ پیدا ہوئی ہے بندے میں کہ کیا کرنا ہے، مجھے کیا پڑھنا ہے. شروع میں تو اتنا سجگا پڑتا نہیں، آگے چل کر یہ درس نظامی کی تکمیل کرتا ہے بندہ. تو پھر یہ کہ ابھی اس کی شروعات ہوئی ہے، ابھی اگر اپنے آپ کو علامہ کہتا تو کہتا رہے، خالی دل کو منانے کی بات ہے. علامہ کی ڈیفینیشن تو پہلے سمجھو کہ ہوتی کیا ہے, علامہ ہوتا کیا ہے. بہت بڑے عالم کو علامہ بولتے ہیں. اب تو عالم بھی نہیں بنے تو علامہ کیسے بن جاؤ گے؟ جی ہاں, عالم کی اپنی تعریفات ہے. عالم کو وہ دور حدیث کرنے سے عالم تھوڑی بن جاتا ہے, نہ سنت سے کوئی عالم بنتا ہے. صحابہ کرام کے پاس کون سی اسناد تھی؟ لیکن زمانہ کیا ان کے علم کا مقابلہ کرے گا؟ ایک سے ایک اس میں مفتی مجتہد ہوئے, تو حالانکہ کوئی ظاہری طور پر سند نہیں تھی. تو سند نتھنگ, اعلیٰ حضرت فرماتے سند کوئی چیز نہیں, علم ہونا چاہیے. علم عالم بنتا ہے علم سے. تو اس لیے ابھی آپ کا مطلب نہیں ہوں, سمجھو کہ ابھی ابتدا ہوئی ہے دور حدیث کی تکمیل کے بعد آپ ہاں مزید آپ کو آگے قدم بڑھانا ہے. تدریس بہت اچھا کام ہے کہ اس سے علم باقی رہتا ہے. علم وہ خزانہ ہے, دنیا کے خزانے خرچ کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں. علم کا خزانہ ایسا انوکھا خزانہ ہے کہ یہ خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو تدریس کریں تاکہ آپ کا علم باقی رہے اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تدریس کے. اس میں مزید آگے پڑھیں بھی. وہ میرا پسندیدہ تو تخصص فی الفقہ ہے, کہ مجھے تو بچپن سے مسائل سے دلچسپی ہے, اور علم فقہ دیگر علوم سے افضل بھی ہے. تو یعنی علم تفسیر, علم حدیث اپنی جگہ پر, سب مطلب زبردست ہیں. علم فقہ یہ اپنی حیثیت ہے اس کی. تو آپ تخصص الفقہ میں پاس ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھو یہ ذہن میں مت لانا کہ میں مفتی بنوں گا, مفتی بن کے نکلوں گا, یا مفتی کی سند مل جائے گی. مفتی سند سے بنتا تھوڑی ہے, یا کوئی مفتی کہتے ہیں تو اگلا مفتی تھوڑی بن گیا. اتنی سمجھ ہونی چاہیے, فقہی گتھیاں سلجھا سکے, اور بھی اس کے شرائط ہیں. جب وہ پائے جائیں گے تب مطلب وہ مفتی بنے گا. یعنی سال بھر یا دو سال تخصص فی الفقہ کا کورس, کسی اب تو سال بھر ہی کا ہوتا ہے, ہمارے یہاں دو سال کا ہے. تخصص فی الفقہ کا دو سال کا کورس کر لیا تو اب یہ کہ اپنا ذہن بنا لیا کہ میں مفتی بن گیا. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. مفتی بننے کے لیے انوس دلی دورست میں آپ محنت کرنی پڑے گی. مزید اس میں ڈاکٹر بھی ایم بی بی ایس کرتے ہیں نا, جو ڈاکٹر کی سند تھوڑی ملتی ہے ان کو, ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے. حکیم بھی امتحان دے دیتے ہیں, پاس ہو جاتے ہیں, لیکن حکیم کی صحبت میں رہ کر ان کے ماتحت نسخے لکھ کر علاج کر کے, جب اس کا استاد اجازت دیتا ہے کہ ہاں اب تم طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب بن گئے, تب وہ طبیب بنتا ہے, حکیم بنتا ہے. یہ تو مفتی تو اس سے بھی زیادہ نازک معاملہ نا, کہ حکیم جو ہے اس کا تعلق بدن کے نظام سے, اور مفتی کا تعلق اسلام کے نظام سے. اگر وہ جاہل مفتی بن گیا اور الٹے سیدھے فتوے اس نے دینے شروع کیے تو اسلام کا نظام بگاڑ کر رکھ دے گا. اور ایسا ہو بھی رہا ہے, کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب مفتی نہیں ہے لیکن مفتی کہلا رہے ہوتے ہیں اور فتوے بھی دے رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر ایک سے ایک مفتی بیٹھے ہوئے, کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ پوچھنے والا ہے. وہ آیت مبارکہ ہے نا,
اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پہ وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟
یہ شریعت کا حکم بیان کرنا یہ ہے, اللہ اور رسول نے ایسا فرمایا ہے, یہ سمجھ لو کہ یہ ہے حکم شریعت. تو اس لیے بڑے بڑے علماء جو فاروق اعظم سے بڑھ کر کون عالم ہوا, یہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو بدری صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشاورت کرتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے, کیا جواب دیا جائے, کیسے حل ہو. بعض علماء سے گزرے جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو رو پڑتے تھے کہ تمہیں کوئی اور نہیں ملا, اتنا بڑا بوجھ میرے سر پہ رکھنے آ گئے, اور ہم لوگ ہیں کہ پھولے نہیں سماتے. کوئی سوال کرے تو وہ دبا دب جو من میں آیا, اور ادھر تو ایک سے ایک علامہ فہامہ پھر رہے ہوتے ہیں, گھر گھر مفتی بیٹھے ہوئے. ایسا نہیں ہے, وہ ڈر ڈر کے اللہ پاک کے خوف سے آدمی مطلب رہے, اور پھر 100% مطمئن ہو تب جا کر جواب کی صورت کرے, کوئی اللہ سے ڈرے. بے باکی نہیں, بے باکی لے ڈوبے گی, ابھی پتہ نہیں چلے گا, مرنے کے بعد مشکل ہو جائے گا. اللہ پاک سے ہم دائمی رضا کے طلب.
آمین. اب فقہ کے تعلق سے جو ارشاد فرما رہے ہیں مسائل, تو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں اتنی مطلب کہ باریکی ہوتی ہے کہ دلچسپی کم رہ جاتی ہے یا سمجھنا تھوڑا سا دشوار سا ہو جاتا ہے. تو فقہ میں یعنی فقاہت یا اس طرح کے مسائل میں پڑھنے کی دلچسپی اور یہ یاد رہیں اور یہ سمجھ میں آئیں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ شروع سے آپ کا یہ ذوق بھی رہا ہے مسائل اور فقہی احکامات کے تعلق سے, تو ایک عام طور پر عموماً تھوڑا اس میں اتنا زیادہ دلچسپی رہتی نہیں ہے.
اصل یہ دماغی ہے, یہ کام سارا مطلب دماغی ہے, اس میں دماغ بہت صرف ہوتا ہے ذہنی. اب ایک تو یہ بےچارے تیل نہیں ڈالتے سر میں, تیل نہیں ڈالیں گے دماغ کام کیسے کرے گا؟ آپ پوچھ لیں گے طلبا کرام کون کون تیل ڈالتا ہے, ابھی وہ تیل کا تیل پانی کا پانی ہو جائے گا. تیل نہیں ڈالتے, حالانکہ تیل سے عالم کے لیے تیل تو بہت مفید ہے. اب میں یہ لفظ ضروری کا استعمال نہیں کر رہا, تیل سے دماغ کو تراوٹ ملتی ہے, عقل ٹھکانے رہتی ہے. ان کی عقل ٹھکانے تک کہاں ہوتی ہے بےچاروں کی؟ چلیے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, تو سر میں تیل ڈالے, مقویات کا ممکن ہو تو استعمال کرے, ایسی چیزیں جیسے بادام وغیرہ جن کو اللہ نے دیا تو وہ ایسی چیزیں استعمال کرے, اور آرام برابر لے, نیند پوری نہیں لے گا تو دماغ کام نہیں کرے گا, چڑچڑاپن آ جائے گا, مسائل یاد نہیں رہیں گے. نیند پوری ہو, اپنی صحت کا خیال رکھیں. یہاں تو وہ دیکھ کھلتی ہے تو اب ہم لوگ تو بولتے ہیں کہ دیکھ میں کود جاؤں ساری میں کھا ڈالوں تو کہاں دماغ کام کرے گا. سادہ غذا کھائے, مرغن غذائیں, تلی ہوئی غذائیں, دیس سباب کباب سوٹے پراٹھے ملائی ناشتے میں چل رہی ہے, ملائی پراٹھا اور ٹھنڈی بوتلیں انڈیل رہے ہیں پیٹ میں, تو کہاں سے صحت صحیح رہے گی؟ پیٹ خراب ہوگا تو دماغ کام نہیں کرے گا. صحیح بات یہ, پیٹ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے غذا میں احتیاط کرنی پڑے گی. جو بھی طالب علم ایسا صحت کا خیال رکھتا ہوگا, غذا مناسب لیتا ہوگا, بھوک باقی ہے خواہش باقی یاد کھینچ لیتا ہوگا, وہ سنت کے مطابق یہ سب ترکیب کرتا ہوگا, وہ امید ہے کہ وہ اچھا علم حاصل کرے گا. تو بہرحال یہ کہیے کہ مطالعہ نجی طور پر, پرائیویٹ مطالعہ تو چھوڑنا ہی نہیں, کتابیں تو چاٹتے ہی رہنا. ہاں زبان سے نہیں چاٹنا, جو اب جو بولے زبان سے چاٹنے کا بولتا ہے تو وہ چھولے آلو چھولے کی گاڑی لگا لے, اتنی بھی بات نہیں سمجھ جاتی محاورہ سمجھے. تو یوں مطلب بالکل اندر ڈیپ رہنا ہے, علم کے اندر گوتے لگاتے رہنا ہے, علم کے سمندر میں مطالعہ کرتے رہنا ہے. اپنے بزرگوں کی کتابیں ادھر ادھر کی نہیں, پہلے ساری اپنے بزرگوں کی, اپنے اکابرین کی کتابیں تو پوری کر لو, تو بعد میں مجھ سے مشورہ کر لینا کہ آپ کون سی کتاب پڑھوں. نہیں پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ غیروں کی کتابیں پڑھیں, اسی کو ریپیٹ کریں. جب سب حفظ ہو جائے نا ساری کتابیں اپنے اکابرین کی, تو پھر دیکھیں گے, وہ بھی دیکھیں گے. بہر حال کہ اپنے دائرے میں رہیں, باہر نکلیں گے تو ٹھوکر کھا جائیں گے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے لگے رہیں, یہ نہیں کہ وہ صاف فتح اور رضویات اب اس کو چھوڑو تو اس کو چھوڑو, تو اب عربی کتب بے شک اتنی ان میں مطلب مسائل کے اختلافات ہوتے ہیں, پھر راجے مرجو کا علم اپنے کو آتا نہیں ہے, تو اس طرح مطلب بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اپنی مطلب یعنی کہ کتابوں کی فتح رضویہ کی کسوٹی پر, اعلی حضرت کی کسوٹی پر آپ دیکھیں مسائل کو, اور اس میں بھی راجے مرجو کے مسائل ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, تغیر زمان جس کو آپ لوگ بولتے ہیں. تو پھر اپنے اساتذہ سے مشورہ کر لیں. یہ اساتذہ سے مراد ہوئے کہ جو مفتی ہوں, اور نویر دارالفتاء اہل سنت موجود ہے آپ کی رہنمائی کے لیے, ان سے مشاورت کریں, ان سے درخواست کریں گے آپ کو وہ سمجھا دیں. تو بہرحال یہ کہ دل لگا کر آپ کو زندگی بھر پڑھنا ہے کہ طالب علم میت سے لے کر لحد تک طالب علم میں رہتا ہے, قبر تک طالب علم ہوتا ہے. پڑھتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے تو آپ کا علم باقی رہے گا, نوٹے بنانے کے چکر میں پڑ گئے تو پھر علم باقی نہیں رہے گا. یعنی مطلب کاروبار میں ادھر ادھر کچھ زیادہ مصروف ہو گئے, مشکل ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ کو یاد رہے. ایک چٹکلا مجھے یاد ہے, ویسے ایک صاحب اچھے بزرگ کے شاگرد تھے, درس نظامی کیے ہوئے تھے, ادھیڑ عمر کے تھے, تو میں کسی کے سامنے کہا ہوا کہ یہ عالم ہے, اس طرح کی بات کر رہا ہوں, کسی اور ملک کی بات ہے, تو اس نے کہا عالم کہاں ہے, بیپاری ہے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ تئی تاجر درس نظامی ضرور کیا تھا تئی تاجر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ نے جو بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں, اب اس میں کوئی سی ہمیں راہ دکھائیں کہ ہم دائیں بائیں ہونے کے بجائے اپنے مقصد کو اور اپنے جو حاصل کرنا ہے اس کو فوکس کریں. کیونکہ جیسے ابھی ہم نے نیند کے تعلق سے فرمایا, تو اب آج کل ہماری بہت ساری ایسی مصروفیات آ جاتی ہیں جو ہماری نیند میں بڑی رکاوٹ بنتی ہیں, یا سونے سے پہلے اتنی ہم تیاری ہوتی نہیں ہے سونے کی, اور جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم سوئے ہی نہیں ہیں. تو اب اس کی کیا صورت ہو کہ ہم دائیں بائیں نہ ہوں, اپنی ایسی مصروفیات نہ پالیں کہ جس سے ہم اپنے مقصد سے اور اپنی اہمیت بھی اس سے بعد وقت باندھنے کی ختم ہو جاتی ہے. تو بالکل ایک رہیں ٹریک پر رہیں, اس کی کیا صورت بنے؟
بس اپنے کام سے کام رکھے بندہ, پڑھائی سے کام رکھے, دین کی خدمت کرے. لیکن اس کا بھی طریقہ ہے. اب رات کے 2 بجے آپ خطاب کر رہے ہیں, 1 بجے خطاب کر رہے ہیں رات کے, اور نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں, تو اس طرح کوئی دین کی تبلیغ ہونا ضروری تھوڑی ہے. سب ان ٹائم ہو, اور بے شک آپ روز بیان کریں. سنت وغیرہ دعوت اسلامی آپ کے پاس ہے, زور زور سے نعرے نہیں لگائیں گے دعوت اسلامی والے, تو ہو سکتا ہے آپ کو مزہ کم آئے. تو اس میں گزارا کریں, دعوت اسلامی میں کام کریں. اور ویسے بھی ذرا سلیقہ مند تو وہی ہے جو مطلب ہے کہ جس کو کماؤ پتر بولتے ہیں, کہ باپ نے جو مطلب ہے کہ دکان لگائی اسی کو چلائے بندہ, تو یہ زیادہ مناسب ہے. تو یہ کہ آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں ماشاء اللہ, 8 سال تک یا 7 سال تک آپ پڑھے ہیں, تو دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, اور اب آپ کی خدمت کی زیادہ ضرورت پڑی ہے دعوت اسلامی کو. ویسے بھی آپ کی برکتیں تو دعوت اسلامی کے شامل حال ہیں الحمدللہ, اور مزید برکتیں آپ ان کو دیں کہ دعوت اسلامی کے جو بھی آپ کے اسلامی بھائی ہیں علاقوں کے, ان کا ہاتھ بٹائیں. اگر یہ آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں ذمہ داری آپ قبول کریں اور دعوت اسلامی کا اس سے کام کریں, تو اس طرح کام کریں. ان کے ساتھ مل کر شفقتیں کر کے کہ رہنمائی کرتے رہیں اور مل ملا کے چلیں. یہ نہیں کہ میں نے درس نظامی کیا ہے, میں نے تخصص الفقہ کیا, تو میری ماں بات نہیں سنتے ہو, میں حافظ قرآن ہوں. یہ نہیں, عاجزی سے کام ہوا, پیار سے شفقت سے عاجزی سے آپ کام کریں گے, ان کو کام کے اوپر ابھاریں گے, ہر جگہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کریں گے, تو آپ دیکھیں کیا کتنی ترقی ہوتی ہے اور کیسا تیزی کیسا اسلام پھیلتا ہے. حرص تما بد اخلاقی اور یہ جارے خانہ انداز جو نے اسلام کو کہیں کہنا چھوڑا. جارے خانہ انداز تو اتنا ہوتا ہے, حکیمانہ انداز ابھی سب سے بنتا ہوگا, پیار سے سمجھاؤں گا شفقت سے کروں گا, لیکن جب ترکڑی گھومتی ہے جس کو بولتے ہم, نہ کوئی خلاف مزاج بات ہو جاتی ہے, تو پھر تو کون میں کون, یہ تاڑ تاڑ کر کے, تو کیا اسٹیج کیا سوشل میڈیا ہر جگہ تاڑ تھاڑ ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسا موقع سمجھے, تو اس لیے وہ اگر حکیمانہ انداز ہوگا, حکیمانہ انداز مانے نرم انداز سمجھانے والا, جارحانہ انداز بھلے وہ بھی سمجھانے کا ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن وہ سمجھانا ایسا ہے جس کو یوں سمجھے کہ ایک چوڑی فروش جا رہا تھا, تو کوئی چور ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا تھا گلی میں, ایک چور نہیں بلکہ لٹیرا ڈاکو, اور اس نے وہ پوٹلا جو تھا اس میں مارا ڈنڈا, ایک زور کا چھناکا ہوا, کانچ کی چوڑیاں تھی وہ ٹوٹ گئی. تو اس نے پوچھا کہ ابے بول اس میں کیا ہے, ڈنڈا مار کے پوچھا, تو اس نے کہا کہ پہلے چوڑیاں تھی اب کچھ نہیں ہے. ہمارا انداز جو نہیں وہ اس طرح کا ہوتا ہے, تو ایسا نہ ہو, جوش کے ساتھ ہوش قائم رہے. بیان بھلے جوشیلا ہو اس کی ممانعت نہیں ہے, لیکن ہوش ہوشیلا بھی ہونا چاہیے.
کہتے ہیں کہ دروازہ کھولنا چاہتے ہو کہ توڑنا چاہتے ہو, اگر کھولنا چاہتے ہو تو دستک دو, توڑنا چاہتے ہو تو بجاتے مارو.
اب آج کل توڑا جا رہا ہے, توڑ پھوڑ مچی.
اچھا یہ
ہنسی آتی ہے اپنی بربادیوں,
اللہ 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 کرم پر ہے, اللہ باتوں پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. اور
تو آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے, بس یہ کہوں گا اس کو چھوڑ کے مت جانا, مجھے چھوڑ کے مت جانا. ابھی آپ لوگ جوان ہیں, میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے مرنے کے بعد بھی میرے مدنی بیٹوں دعوت اسلامی کو مت چھوڑنا, اسی کے ساتھ آپ لگے رہنا, اور بس اسی کے ذریعے دین کو پھیلاتے رہنا, زیادہ ترقی ملے گی آپ کو ان شاء اللہ. ماہ ہو سکتا ہے آپ کا اشتہار میں نام نہ چھپے وہ الگ بات ہے, لیکن ہم کو نام نمود کے لیے نہیں کرنا چاہیے, اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے.
ماہ رمضان کی آمد آمد ہے, ابھی شعبان المعظم میں امتحانات پورے ہو جائیں گے, پھر ماہ رمضان بھی تشریف لائے گا, کیا کرنا چاہیے؟
ماہ رمضان میں یہ تراوی پڑھاتے ہوں گے نا, ان میں ایک تعداد ہوگی, لیکن ہر ایک تراوی نہیں پڑھاتا ہوگا, تراوی پڑھانے والا بھی ذرا دین کی خدمت کے لیے وقت تو نکال سکتا ہے. جیسے ایک ماہ کا اعتکاف جن کی تراوی نہیں ہے وہ تو, اور ان کی تعداد زیادہ ہی ہوتی ہے, وہ تدریس کی بھی چھٹی ہوتی ہے, اگر تدریس فرماتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے اپنے شہروں میں جہاں مرکزی طور پر دعوت اسلامی والے مل کے اعتکاف کرتے ہیں تنظیمی ترکیب سے, ان کے ساتھ بیٹھی ہیں اعتکاف میں, یہاں آ جائیں عالمی مدنی مرکز میں. نیت تو میں نے بھی کی ہوئی ہے ایک ماہ کے اعتکاف کی, اللہ کرے کہ میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, دعا کرے میری صحت درست رہے اور میں کر جاؤں, نیت تو ہے میری. ہمارے قریب حصہ ویسے میں نے مشورہ کر لیا کہ یوں کرنا ہے اپنے, تو اس نے بھی اپروول تو دی ہے, تو اب اللہ کرے میں کر جاؤں کامیاب ہو جاؤں, اللہ مجھے توفیق عطا فرما ہمت دے. اب یہ کہ ون یک بڑھاپا صد عیب, ایک بڑھاپا ہزار عیب ہوتے ہیں, ہزار بیماریاں ہوتی ہیں, ہزار خرابیاں ہوتی ہیں, ہزار کمزوریاں ہوتی ہیں, اللہ کریم جو چاہے گا وہی ہوگا, نیت صاحب منزل آسان انشاءاللہ. آپ بھی آ جائیں,
کم و بیش 42 سے 45 سے 50 45-50 مساجد میں پورے ماہ کا اعتکاف, اور تقریباً امید کی جا سکتی ہے کہ 12,000 مساجد میں وطن عزیز میں, 12,000 مساجد میں انشاءاللہ آخری عشرے کے لیے انشاءاللہ معتکفین کی ترکیب بنے گی. یہ ابھی کل مدنی مشورے میں یہ بات سامنے آئی ہے.
الحمدللہ یہ تو ہمارے پاکستان کی بات,
جی ہاں وطن عزیز,
باقی الحمدللہ دیگر ممالک میں بھی ہوتا ہے, پاکستان کے بعد سب سے زیادہ اعتکاف ہند میں ہوتے ہوں گے,
جی
ہے نا, ماشاءاللہ وہاں بھی دعوت اسلامی کا کافی کام ہے اور بے شمار عاشقان رسول ہیں. اللہ کی رحمت سے میرے خواجہ اور میرے غریب نواز اور میرے اعلیٰ حضرت کے ہند میں, الحمدللہ میں خواجہ اور رضا کا ہند کہتا ہوں, خواجہ اور رضا کے ہند میں الحمدللہ کثیر انہیں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول ہیں اللہ کی رحمت سے, وہاں بھی پورے ماہ کے اعتکاف ہوتے ہیں, پھر دیگر ممالک میں بھی ہوتے ہیں, خاص کر یو کے میں بھی اچھا کام ہے دعوت اسلامی کا, تو وہاں بھی ہوتے ہیں اور بھی ملکوں میں, اگر یہ معلومات مجھے زیادہ نام یاد نہیں ہے ملکوں کے کہاں کہاں ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے لسٹ بعد میں شائع ہو بھی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو تمام میرے مدنی بیٹے دور حدیث شریف والے اب یہ کہ شکرانے میں ہی اعتکاف کی نیت کر لیں, اور نیت وہ کہ کرنا ہے یہ ذہن ہو, پھر کوئی نہ بن پڑا تو الگ بات ہے, یہی نہیں کہ کراچی ہی میں کریں, میں نہیں کہ جہاں آپ کا جی چاہے اعتکاف کریں رب کی رضا کے لیے, تو انشاءاللہ آپ میں تقوی پرہیزگاری بھی اور بڑھے گی انشاءاللہ, اس کے رسول کے چھلکتے جام پینا نصیب ہوں گے انشاءاللہ.
انہی دنوں میں
نہیں جذبہ نظر نہیں آ رہا ہے, ہلچل کم ہے, دن ہاتھ وہ اٹھا کہ واقعی جس کا ذہن ہو, ورنہ وہ جھوٹا ہاتھ اٹھانا پھر گناہ گار کرے گا, اس کو اچھا لگانے کے لیے فلاں کو اچھا لگانے کے لیے نہیں, اللہ دلوں کا حال جانتا ہے, تو اگر ذہن بنتا ہے تو, ورنہ کوئی بات نہیں, وہ آپ کی مرضی ہے انشاءاللہ. معتکفین تو ڈھیروں ڈھیر آ ہی جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے, مگر آپ ہیں نا, آپ گولڈ ہے ہمارا, یہ گولڈ کی اور پالش ہو جائے تو پھر اس کی چمک دمک میں اضافہ ہو جائے گا اعتکاف کی برکت سے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
چلو جوش و جذبے میں آئے.
قائف کبریا
معاویہ معاویہ
عاشق مصطفیٰ
معاویہ
زاہد و پارسا
معاویہ معاویہ
صاحب اتقا
معاویہ معاویہ
ہو کرم ہو عطا
معاویہ معاویہ
خاتمہ ہو بلا
معاویہ معاویہ
خوب رو خوش ادا
معاویہ معاویہ
خوش نما خوش لقاء
معاویہ معاویہ
مخلص با وفا
معاویہ معاویہ
با عمل بیریا
معاویہ معاویہ
ہم دمے با وفا
معاویہ معاویہ
با ادب با حیا
معاویہ معاویہ
عاشق مصطفی
معاویہ معاویہ
عاشق مصطفی
معاویہ معاویہ
معاویہ معاویہ
معاویہ
معاویہ معاویہ صلوا علی الحبیب
بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
وبلغنا رمضان
ما شاء الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم
اللهم
الله
بارك لنا
بارك لنا
في رجب
وشعبان
وبلغنا رمضان
وبلغنا رمضان
اللهم
اللهم
بارك لنا
بارك لنا
في رجب
وشعبان
وشعبان
وبلغنا
وبلغنا
رمضان
رمضان صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد اسی طرح یہ جو ایام ہیں مہینے ہیں اس میں دعوت اسلامی کے لیے بھرپور طور پر چندہ مدنی عطیہ ڈونیشن بھی جمع کیا جاتا ہے جامعۃ المدینہ کی مجلس طلبہ کرام اساتذہ کرام ناظمین وغیرہ اور دیگر عاشقان رسول سے بھی میری درخواست ہے کہ اس کام میں بھی بھرپور بھرپور آپ اپنے مدنی مرکز کا ساتھ دیں تاکہ مزید الحمدللہ دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ ہو سکے صلو علی الحبیب سی سوال چلائیے
آج وہ ہے نا
کمپیوٹر اچھا سوری
آج ہے پہلا ہفتہ میں کبھی سے سوچ رہا تھا عنوانات ایسے بن جاتے ہیں آج اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ ہے
جی
ان مانو کر کہ وہ پہلا ہفتہ ہوتا نا مہینے کا اس میں اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں مدنی مذاکرے میں وہ سنیں مطلب یہ ترکیب ہوتی ہے تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جمع ہوئی بھی ہوں گی اپنے اپنے گھروں میں سننا ہوتا ہے یعنی اکٹھا نہیں کرتے ہم کسی جگہ پر ان کو تو ان کے بھی کچھ سوالات چلا دیے جائیں اور اگر یاد آ جائے نا کہ ایک ہفتے پہلے اعلان بھی ہو جائے کہ بھئی آئندہ ہفتہ اسلامی بہنوں کا ہے تو ان کے سوالات ہو رہی ہے تھوڑا وہ بھی تیار ہو جائیں کہ ہمارا آئندہ ہفتے ہے یہ ذہن میں رہا نہیں میرے
نام محمد عرفان رضا اتاری ہے ہم یہ کارچپ کا کام کم و بیش 15 سال ہو گئے یہ کام کر رہے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے عزر صاحب امیر السنت سے کہ ہم یہ سوٹ وغیرہ بناتے ہیں دلہن کے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دلہن ایک دفعہ جو یہ سوٹ پہن لے دوبارہ دوسری کوئی اور دلہن کو یہ سوٹ نہیں پہنانا چاہیے برائے کرم اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائے میرا امیر السنت سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ سوٹ وغیرہ بناتے بہت قیمتی قیمت میں ہوتے ہیں یہ دلہن پہنتی ہے کہیں یہ اسراف میں تو نہیں آتے اس کا اسلام میں صحیح طریقہ کون سا ہے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ دلہن پہنتی اس کے بعد اس کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں
حضرت صاحب آپ سے ایک سوال ہے ہم لوگ اتنا مہنگے ترین سوٹ بناتے ہیں کوئی غریب اپنی بیٹی کے لیے افورڈ نہیں کر سکتا کیا کوئی غریب آدمی اس کو کرایہ پہ لے کے اپنے بیٹی کو اپنی بیٹی کی شادی میں پہنا سکتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے
یہ کڑھائی انگلش میں کیا اس کو ایمبروڈری نے کچھ
کرائی بھی ہے ایمبروڈری بھی ہے
یہ ایمبروڈری جو کر رہے تھے یہ بتا رہے ہیں اس میں اپنے دلہن کی لباس بناتے ہیں اب وہ بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک یہ جو دلہن کا ہے وہ دوسری کوئی نہ پہنے مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ کسی ایمبرائڈر نے ہی ہو سکتا ہے کہ یہ چلائی ہو مجھے ایسا شک پڑتا ہے کہ بھائی بزرگوں نے منع کیا ہے تاکہ جس کو بھی پہننا ہے دلہن کو تو ہم سے نیا بنوا لے ورنہ سارا آپس میں پہنتے رہیں گے تو ہمارے پاس کون آئے گا یہ ایک میرے کو شک ہے خدا بہتر جانے تو یہ اس کا کوئی اس میں دم نہیں ہے اس بات میں एक दूसरे के कपड़े तो हम पहनते ही है ना, वैसे भी कोई रज नहीं है। माले गनीमत में गैर मुस्लिमों के जो कपड़े आते थे तो सहाबा किराम वाले मुरीदवान को पहनने की इजाजत थी, वो पहनकर नमाज भी पढ़ने की इजाजत थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे होता है कि एक का उतरा हुआ दूसरा ना पहने, ये थोड़ा ऐब माना जाता है, तो ये हकीकत में कोई ऐब नहीं है।
लेकिन इसमें तो मेरी मालूमात के मुताबिक, जो एक अरसे से मालूमात है, कि इसमें बाकायदा जो दुल्हन का जो लिबास है ना, जैसा ये कह रहे थे, ये तो इनकी तो किराए पर तो बहुत जबरदस्त इनका काम है। इसमें तो ये है कि अक्सर अक्सर का पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन शायद अक्सर दुल्हने ये किराए का पहनती है, क्योंकि वो पता है कि ये हजारों रुपए, अब तो ये तो हजारों का नहीं, अब तो लाखों रुपए का बनता है, कई लाखों रुपए का बनता है, कई लाखों रुपए का बनता है, और वो भी बनाने वाले बनाते, लेकिन ज्यादातर ऐसा लगता है कि ये किराए पर लेकर ही दुल्हने पहनती है और फिर अगले दिन वो किराया देकर खत्म हो जाता है। राइट है ये हमारे यहाँ।
दूसरा सवाल क्या था? अच्छा, हम दुल्हन के सूट बनाते हैं और ये महंगे होते हैं, तो क्या ये इसराफ है और इसका इस्लाम में सही तरीका क्या है? असल इसको इसराफ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अब कीमती कपड़े भी पहने जा सकते हैं, बल्कि अगर कोई मालदार शख्स उम्दा लिबास इसलिए से पहनता है कि अल्लाह पाक की नेमत का इससे इजहार हो, तो ये उसके लिए अच्छा है, तो हदीस पाक में इसकी तरगीब मौजूद है। और ये भी है कि जो पहन सकता है अच्छा, फिर आजजी के तौर पर सादा पहने तो उसकी भी फजीलत है। तो दोनों सूरतें, सादा पहनने वाले के ये है कि इसलिए ना कि लोग इसको आजीज कहें, तो बड़ा आजीज और फकीर आदमी है ये नहीं, अल्लाह की दोनों तरफ अल्लाह की रिजा हो। तो अब ये दुल्हन जो उम्दा लिबास पहनती है, तो इसमें भी कोई अर्ज नहीं, लाख का या 12 लाख का है, नीयत क्या ये देखा जाएगा। अगर नीयत फखरो तफाखुर की है, दूसरों पर फख्र जताना है, तकब्बुर करना है, दिल आजारी करना है, तो मुकाबलेबाजी करना है, तो फिर ये कि वो फिर जैसी नीयत वैसी खराबी, जैसी नीयत में खराबी वैसा उसका बवाल होगा। मुतलकन इसका महंगा होना, कीमती सूट होना, ये कोई मतलब गुनाह का काम नहीं, और ये वो इसराफ नहीं है जिसको हम गुनाह कहें, बल्कि इसको इसराफ भी ना कहें, बल्कि वो आयत मुबारक है ना जीनत वाली,
जीनत
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده, आप फरमाइए कि कौन है कि जो अल्लाह ने जीनत अपने बंदों के लिए जाहिर फरमाई है उसको हराम करने वाला है।
अच्छा, अब ये लिबास किसके लिए पहने ये जरा देखा जाएगा। तो असल जो औरत के लिए जीनत है ना, दुल्हन के लिए, दुल्हन भी अब जा रहा है कि वो बीवी बनकर ही जा रही है, तो बीवी के लिए ये कि वो अपने शोहर के लिए जीनत करे, उस शोहर को खुश करने के लिए जीनत करेगी, तो ये भी सवाब का काम है। अगर सवाब की नीयत से करेगी, सवाब मिलेगा इसको, अच्छा लिबास पहनेगी तो इस नीयत से। अब अगर दुल्हन है जो है ना, ये बस आजमाइश है बहरहाल, के ये सब होता है अवाम के लिए, दिखावे के लिए, कि लोग औरतें वाहवाह करती होंगी, ओ इतने लाख का जोड़ा, उतने लाख का जोड़ा, तो ये कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, मैंने जो इसका असल मकसद था वो अर्ज कर दिया कि किसके लिए इसको ये पहनना है। मजीद ये कि किराए पर सवाल था, तो किराए का तो इसमें कोई अर्ज नहीं है, और ये बहुत पुराना आजकल का नहीं है, बहुत पहले से तो सदियों से चला रहा है किराए के लिबास, दुल्हन ही के नहीं मतलब किराए के लिबास का रवाज है, तो कोई अर्ज नहीं किराए का रवाज, किराए में ये दुल्हन का लिबास भी देना। लेकिन ये जहन में है कि जो इस तरह के लिबास बेचते हैं या बनाते हैं, अब वो किसी का ऑर्डर पर ये बना रहे हैं, दाम तय हो गया, सब कुछ हो गया, अगर क्या अभी उसको सौंपा नहीं है, लेकिन अगर इसको किराए पर दिया तो ये अब सेकंड हैंड हो गया, उसने पहना ना, सेकंड हैंड हो गया। अगर वो अभी दुल्हन वालों को बोलेंगे ना ये वही है लेकिन हमने किराए पर चढ़ाया था, तो वो कभी भी नहीं मानेंगे, ये इसका मिस यूज है। तो इसको देना है तो बोल के जो भी, वरना तय हो गया तो अब इसको आप किराए पर ना चढ़ाएं। अच्छा, इसी तरह जो किराए पर भी चढ़ाते हैं और बेचते भी हैं, तो वो भी जो किराए पर गई है जो चीज, वो पहनकर अब ये हो गई सेकंड हैंड, तो जिसको बेच रहे हैं तो ये इसको बोले کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے. سیکنڈ ہینڈ کا دام اور اوریجنل کا دام فرق ہوتا ہے. یہ بغیر بولے دھوکے سے کام نہ چلائے کہ پیور ہے, بالکل نیو ہے, کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہے, تو ایسی باتیں نہ بنائے.
ایک سوال یہ بھی تھا کہ اب اگر دلہن نے پہن لیا تو کیا یہ اس کو بیچ سکتی ہے؟
بالکل, جو اس کا مالک ہے, دلہن مالک ہے اگر اس کی, تو بالکل اس کو چاہے تو بیچ بھی سکتی ہے, تحفے میں دے سکتی ہے کسی کو پہننے کے لیے. اخلاق وہ اپنے زبر روحن احسان کے طور پر بھی دے سکتی ہے. جیسے بھی پرانی طرز ہے ہماری, پرانے دور کی, مطلب ہم نے اپنی جوانی میں بھی سنا ہوا ہے کہ جو شادیاں ہوتی تھی تو یہ دولہے بھی, یہ دولوں کا ہی سنا تھا کہ یہ اپنی پہلے شیروانی پہنی جاتی تھی, تو شیروانی یا اپنے یہ جو سوٹ بناتے تھے دولہا والے, تو یہ جیسے کسی دوست کی شادی ہو رہی ہے یا کوئی غریب دوست ہے یا پڑوسی ہے اس کو بھی دیتے تھے, مطلب کہ شادی میں وہ پہنے, عارضی طور پہ دے پہنے پھر واپس کر دے, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
میرا جولی اور ہے نا چوڑی پہنانے کا کام ہے. خواتین کہتی ہے کہ ہاتھ پکڑ کے ہمیں چوڑی وغیرہ پہنائے, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
اپنی امی کو, بہن کو, بیٹی کو, بیوی کو تو بالکل ہاتھ پکڑ کے پہنانا جائز ہے. البتہ جو نامحرم عورتیں ہیں ان کو ہاتھ پکڑ کے پہنانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہاں چھوٹی بچی ہے دو پانچ دو چار سال کی, اس کو پہنا سکتے ہیں, اور باقی تو ظاہر ہے کہ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ, اور یہ عورت بھی ظاہر ہے کہ گناہگار ہے, کیوں دیتی ہے مرد کے ہاتھ میں, اور مرد بھی گناہگار ہے. اللہ کریم ہم کو ان گناہوں سے بچائے. یہ عید کی رات کو بہت ہوتا ہی ہے, اب بھی ہوتا ہوگا, پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہوگا. عید کی رات کو تو خاص کر چوڑیاں بہت پہلے تو پہنی جاتی تھی, عورتیں پہنتی تھی دکانوں پہ جا کر, اور خاص کر دکاندار کے دوست جو ہے نا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ عید کی رات کی قربانی دیتے تھے, پہنانے جاتے تھے چوڑیاں, یعنی کہ وہ ہیلپ کرتے تھے, نے اپنی آخرت کے سودے پر وہ ہیلپ کرتے تھے اس کی. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ گناہ اس سے بچنا چاہیے, اب تک کیا اس سے توبہ بھی کرے, بھلے چوڑیاں کم بکتی ہیں کوئی بات نہیں, کم بکے, انگارے جمع نہ کیے جائیں, اپنی آخرت خراب نہ کی جائے. نہیں بکتی کوئی بات نہیں, چوڑی کا بغیر بھی پیٹ بھر جائے گا, وہ ساری دنیا کو چوڑی تھوڑی بیچتی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے, ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو بالکل یعنی کہ چوڑیاں نہیں پہناتے ہوں گے, خالی بیچتے ہوں گے, اور بکتی ہوگی, کیوں نہیں بکتی. ہر عورت بھی تھوڑی پہنتی ہے, ایک تعداد بھی ایسی ہوتی ہوگی کہ جو مطلب با حیا ہوتی ہوں گی اور منگوا لیتی ہوں گی, چوڑیاں خود آتی بھی نہیں ہوں گی, سائز بیچتی ہوں گی کہ اس سائز کی, بھائی کو بیچتی ہوں گی, بچے کو, ابو کو بیچتی ہوں گی کہ یہ چوڑی اس سائز کی لے آؤ. بالکل ایسا ہوتا ہوگا, یہ لاکھوں دعوت اسلامی والے ہیں, تو یہ کوئی سب تھوڑی غیر مردوں کے ہاتھ میں جا کر, اسلامی بہنیں بھی ہمارے پاس لاکھوں ہیں, تھوڑی جا کر وہ چوڑیاں پہنتی ہوں گی دکانوں پہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. معاویہ کمپیوٹر,
پہلے تو دعا پڑھ لیتے ہیں رجب کی, پھر آپ سے نعرے سنیں گے اگر یاد کر کے آئے تو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللهم
بارك لنا في رجب
وشعبان
وبلغنا
رمضان. صلوا على الحبيب
صلى الله عليه.
ہاں معاویہ کمپیوٹر, آپ نعرے لگاؤ گے؟ آتے نہیں آتے, چلو
یاد کر کے تو آئے ہوں گے, یاد کر کے جس میں لکھے ہوئے
ہوں جائیے.
آپ کا نام کیا ہے معاویہ کمپیوٹر؟
میرا نام سید محمد شبان اتاری ہے.
ماشاءاللہ. عمر؟
میری عمر 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برتھ یعنی ولادت کب ہوئی؟
صحابی رسول، کاتب وحی، خالد المؤمنین و خلیفۃ المسلمین، صحابی بن صحابی، حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آلموسٹ 604 یعنی 604 سنہ عیسوی کو پیدا ہوئے. کاتب وحی، صحابی نبی، اوہ جنتی میرے معاویہ، ہر صحابی نبی،
جنتی جنتی
سب صحابیات بھی،
جنتی جنتی
ہے معاویہ بھی،
جنتی جنتی
اور ابو سفیان بھی،
جنتی جنتی فاطمہ اور علی،
جنتی جنتی
اور حسن حسین بھی،
جنتی جنتی
جنتی جنتی جنتی جنتی.
معاویہ نام کے معنی کیا ہیں؟
معاویہ is a very beautiful name. اس کی میننگ ہے بہادر اور بلند آواز.
معاویہ is a very beautiful name اور اس کی معنی ہے بہادر اور بلند آواز والے.
سبحان اللہ.
اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیا دعا فرمائی؟
اللهم اجعله هاديا مهديا واجبي، یعنی اے اللہ انہیں یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا، مہدی یعنی ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے.
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟
فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے کسرا یعنی فارس کے بادشاہ ہیں.
ماشاءاللہ.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی کس طرح عزت فرمایا کرتے تھے؟
جب نواز رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے تو آپ انہیں اپنی جگہ بٹھا دے اور خود اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اور جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سے ملاقات فرماتے تو انہیں خوش آمدید کہتے، پیار کرتے اللہ کے رسول کے منو، پھر انہیں تین تین لاکھ درہم تحفے میں پیش کرتے، نذرانہ ان کا لیتے تھے، حسنین شوق سے دیتے تھے واپسی پر سلام معاویہ فیضان صحابہ اور اہل بیت.
جاری رہے گا. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا ارشاد فرمایا؟
فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن آپ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح اٹھائے گا کہ ان پر نور کی چادر ہوگی.
سبحان اللہ. صحابی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام زہری کو کیا نصیحت فرمائی؟
فرمایا اے زہری سنو، جو شخص ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں مرے اشعہ مشرہ کے جنتی ہونے کی گواہی دے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رحمت کے لیے دعا کرے تو اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے حساب میں سختی نہ فرمائے. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، ہمیں جانو دل سے ہیں پیارے صحابہ.
ماشاءاللہ. بڑی
تیاری کر کے آئے ہیں معاویہ کمپیوٹر. ماشاءاللہ.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی ایک کرامت سنائیے.
ایک مرتبہ ملک شام میں بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ نماز استسقاء کے لیے میدان میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر حضرت ابن الاسود جرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی. کچھ ہی دیر میں ایک بادل آیا اور بہت تیز بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ ملک شام کی زمین سیراب ہو گئی.
سبحان اللہ.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا وصیت فرمائی تھی؟
فرمایا میرے پاس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک کرتا مبارک एक तवन एक चादर है, मुझे इन कपड़ों का कफन दे देना, नाखून और मुंह मुबारक मेरे मुंह और नाक पर रख देना और सीने पर फैला देना, और मुझे अल्लाह पाक जो सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है उसके सुपुर्द कर देना।
आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल कब और कहाँ हुआ और आपका मजार शरीफ कहाँ है?
आपका इंतकाल 22 रजब को मुल्क शाम के फेमस सिटी दमिश्क में हुआ और इसी शहर में आपका मजार शरीफ है। ख्वाहिशे किबरिया आशिक़े मुस्तफ़ा
हज़रती मुआविया
खादिमा हो बला
हज़रती मुआविया
साहिबे इत्तका
हज़रती मुआविया
बाखुदा बासफ़ा
हज़रती मुआविया
हो करम हो अता
हज़रती मुआविया
हर सहाबिये नबी
जन्नती जन्नती
सब सहाबियात भी
जन्नती जन्नती
चार यार ने नबी
जन्नती जन्नती
है मुआविया भी
जन्नती जन्नती
और अबू सुफयान भी
जन्नती जन्नती
हर सहाबिये नबी
जन्नती जन्नती जन्नती
लगा फातिमा और अली जन्नती
फातिमा और अली
जन्नती जन्नती है हसन हुसैन भी
जन्नती
जन्नती
वालिदैन नबी
जन्नती जन्नती
हज़रत सिद्दीक़ भी
जन्नती जन्नती और उमर
और उमर फारूक भी
जन्नती जन्नती
उस्मान अली
जन्नती जन्नती
हज़रत अली भी
जन्नती 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 जन्नती।
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी मुन्ने को 2600 रुपए का चेक 2600 रुपए कैश और इनके वालिद साहब के लिए इंशाअल्लाह मदनी बॉक्स ये
माशाअल्लाह किया जाए। अल्लाह आपको बाअमल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और आपके वालिद साहब को आज आपके स्क्रीन पर आने की खुशी में एक माह के मदनी काफिले का मुसाफिर बनाए।
माह रमजान एहतिकाफ
माह रमजान का एहतिकाफ भी कर लें और एक माह का मदनी काफिले में सफर भी कर लें, दोनों कर लें या दोनों एक कर लें, इतना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा।
माशाल्लाह वालिद गिरामी इनके मदरसतुल मदीना के उस्ताद साहब भी हैं, कारी साहब
इनके वालिद साहब
माशाल्लाह।
अच्छा माशाल्लाह कारी साहब है, क्या बात है। तो कारी साहब को तो फिर तो ये मेरी दोनों जो दरखास्त है इसके मुताबिक कोई सब सोना मोना पैगाम दे देना चाहिए मुस्कुराता हुआ।
और आज तो मुआविया कंप्यूटर सैयद ज़ादे हैं ना,
सुभान अल्लाह, वालिद साहब भी सैयद है आला, तो देख डबल देते थे मतलब सैयदों को जब कुछ देते थे, तो मैंने 2 महीने मांगे और सैयद साहब जोश में 12 माह दे दे, कुछ कह नहीं सकते।
ये वालिद साहब
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह मरहबा मरहबा सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि।
जेंडर प्रोपोर्शन रेशो यानी दुनिया में औरत और मर्द की तादाद का तनासुब क्या है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स मीटर के मुताबिक औरतों की जो तादाद है वो 49.6% होगी और मर्दों की 50.4% है। मर्द तादाद में ज्यादा है लेकिन बड़ी तेजी से औरतों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, मुख्तलिफ इलाकों में ये मुख्तलिफ है। अब एक औरत मुआशरे में मुख्तलिफ उसके रिश्ते होते हैं, मुख्तलिफ उसके करेक्टर्स होते हैं, वो माँ भी है, बीवी भी है, सास है, बहन है, बेटी है, सिस्टर इन लॉ है। इसी तरीके से मर्द के भी बहुत से किरदार हैं, मर्द के भी बहुत से रिश्ते हैं, वो बाप है, शौहर है, भाई है और ब्रदर इन लॉ है, ससुर है। अब यहाँ पर अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में पहला सवाल तो ये अर्ज है कि मर्द और औरत के जितने हमने करेक्टर्स किरदार और रिश्ते बताए, कौन इन रिश्तों को ज्यादा अच्छे तरीके से निभाता है, औरत या मर्द? और फिर दूसरी बात वो ये कि हुजूर देखें ये तमाम जो रिश्ते औरत और मर्द के होते हैं इनमें कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं, जैसे अगर किसी ने ड्राइविंग करनी है तो उसके लिए ट्रेनिंग होगी, लाइसेंस हो लेगा یہ تمام رشتے تو مل جاتے ہیں اور وہ نبھانے ہوتے ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیے اپنے تجربے سے, یہ بتائیے کہ ان میں سے کون سا ایسا رشتہ ہے مرد کا اور عورت کا جس کو نبھانا اور جس پہ ورک کرنا وہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے.
اس میں سب سے زیادہ جو رشتہ نازک ہے نا اور جس میں احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے وہ میرا تجربہ ہے کہ ساس اور بہو. نے کسی نے یہ تجزیہ کیا تھا کہ جیسے عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو پیار کرنے والی ہوتی ہے, جیسے اور بہن ہوتی ہے تو بھائی سے پیار کرنے والی, بیوی بنتی ہے شوہر سے پیار کرنے والی, ماں بنتی ہے تو اپنے بچوں سے پیار کرنے والی, لیکن جب یہ ساس بنتی ہے اس کا رخ ہی کچھ اور ہوتا ہے. جب زیادہ میرا خیال ہے وضاحت کی حاجت نہیں ہے, یہ زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بہن جو ہے وہ ساس کا رول مل جاتا ہے زندگی میں تو یعنی کہ تو پھر اس وقت اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے زیادہ محتاط رہنا ہے کہ شیطان کہیں کھیل نہ کھیل جائے. اچھا اسی طرح بہو کو بھی ساس کے بارے میں ذہن بنانا ہے کہ انہیں سمجھانے کی کوشش کروں کہ پہلے میری ماں وہ تھی اب میری ماں یہ ہے. حقیقت میں تو ماں وہی ہے, ماں بدلتی نہیں ہے. ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب اس کو بھی ماں سمجھے. اگر ماں سمجھے گی اور ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے گی, بیٹی کی طرح رکھے گی تو یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, ورنہ جو ہوتا ہے آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے. تو یہ کہ واقعی اس میں تربیت تو ہوتی نہیں ہے اور تربیت ہو کیسے, شعور نہیں ہے. حالانکہ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل سیکھے. تاجر ہے تو اس پر فرض ہے کہ تجارت کے مسائل سیکھے. اسی طرح مطلب یہ کہ نوکر ہے, نوکری کرنا چاہتا ہے تو نوکری کے مسائل جو ضروری ہے سیکھے فرض ہے علی ہذا القیاس. اس طرح شادی کے لیے بھی ہے, شادی کرنی ہے تو نکاح طلاق کے مسائل بھی سیکھے. تمہارا لے کے ساس بہو یہ بھی کس طرح ان کو رہنا ہے سیکھنا ان کو چاہیے, ورنہ بہت ہنگامے ہوتے ہیں, وہ دل آزاریاں گناہ کی صورتیں اور کئی بار مطلب یہ کہ اسی وجہ سے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. جو معاشرے کا ہمارے ایک ناسور ہے وہ سب کم و بیش جو تجربہ کار لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں میری باتیں سمجھ رہے ہوں گے. اللہ کریم ہمارے حال پر رہے.
آمین. اب ایک اور ان کے درمیان ایک کریکٹر ہے, ایک کردار ہے جو بعض صورتوں میں شاید مظلوم ترین اس شخص کو کہا جائے کہ جب یہ دونوں کی بنتی نہیں ہے نا جس کو آپ ساس و بہو کہہ رہے ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں ایک مظلوم کردار سامنے آتا ہے جو ایک کا بیٹا ہے اور ایک کا شوہر ہے. اگر وہ جاتا ہے سمجھانے کے لیے بیوی کو تو وہ کہتی ہے کہ تم صرف
ماں بڑی ہوئے,
ہاں, اور اگر جاتا ہے ماں کو تو جوڑوں کا غلام. یہ ایسا ہے. اچھا یہ بیلنس رکھنے میں عموماً ناکام سا ہو جاتا ہے بےچارہ کہ وہاں یا تو یہ ماں کے ادب اور اس کے احترام کو پامال کر بیٹھتا ہے یا پھر وہاں پر اس کے حقوق ضائع کر بیٹھتا ہے. تو ان سب صورتوں میں یہ اتنا اچھا پھر اس کا ایک بیچارے کا تھا پرابلم یہ ہے کہ یہ گھر جانے میں پھر کتراتا ہے. جو میرے پاس ایک رپورٹس آتی ہیں یہ گھر جانے میں کتراتا ہے, یار گھر نہیں جانا, گھر جاؤں گا تو یا تو ماں لے کر بیٹھے گی نہ کہ ماں سو گئی ہے تو وہ تو جاگی رہی ہوگی اندر میں, وہ جب تک مجھے سنائے گی نہیں اس نے سونا نہیں ہے. تو وہ ایسا مطلب آزمائش میں ہوتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. تو ایسی صورت میں یہ جو فرد ہے جیسے شوہر کہتے ہیں اور ایک طرف وہ بیٹا ہے وہ کس طرح اپنی اس مسائل سے اور ذمہ داری سے ایک سرخرو کیسے ہوگا. بہت اس کو تھوڑا سا
بڑی آزمائش ہے, غیبتوں اور تہمتوں کے سننے سے ہی بچ نہیں سکتا. یہ بعض اوقات ہمیں یہاں کرنی پڑے گی اس فریق کو سیٹ رکھنے کے لیے, اگر یہ غلط بات میں ہم یہاں کرے گا تو پھنسے گا. اتنا علم ہوتا نہیں ہے, اتنی احتیاط بھی ذہن میں نہیں ہوتی ہے کہ جب اتنا ہو رہا ہے تو وہاں اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بے بس ہے تو کم از کم ریپلائی نہ دے, یہ بہت مشکل ہے, یوں کرنا پڑے گا. کئی بار یہ یوں کرنا جو ہے نا یہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سامان بن سکتا ہے. بہت مشکل کام ہے واقعی, بہت ہی مشکل کام ہے. شروع سے اگر سب علم دین حاصل کریں نا, خالی دعوت اسلامی کے بنام دعوت اسلامی والے ہونا بھی کافی نہیں ہے. دعوت اسلامی ان نام پر ہوتے ہیں لیکن یہ بھی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں, ان کو تعلیم اتنا علم نہیں ہوتا نا. مین علم ہے, اتنی معلومات ہو, اسٹڈی ہو, حافظہ ہو, پھر قوت برداشت بھی ضروری ہے, غصے پر کنٹرول کرنا جانتا ہو. بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو یہ سیکھے. پھر یہ کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو تو وہاں اس کو توجہ کس طرح ہٹانی ہے, کس طرح سنبھالنا, یہ سب اس کو
اللہ
گر آتے ہوں. یہ ہے دشواری, یہ بےچارا گناہوں سے بچنا بڑا دشوار ہوتا ہے اس کے لیے. اللہ کریم رحم فرمائے.
جی ان کو کوئی آپ ایسی بات بتائیں گے, شاید ہو سکتا ہے یہ بڑی تعداد شاید آپ کو سن رہی ہوگا یار, کوئی ہمدردی ہو رہی ہے, کہ یہ دونوں فریقوں بٹھانے میں کیسے کامیاب ہو؟ یعنی کہ کیا کوئی ایسی صورت یا ایسی کرشماتی کام ہو سکتا ہے کہ بیوی چلی جائے ساس کے پاس, بہو چلی سا کے, امی بتاؤ مجھ سے کیا پرابلم ہے, میں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتی ہوں, آپ مجھے میری بتائیں, میں انشاءاللہ. کیونکہ دونوں کا پتہ ہوتا ہے کہ دونوں کی بن نہیں رہی ہے, ان دونوں کو پتہ ہے. کولڈ وار اس کو کہتے ہیں نا, سرد جنگ, یہ چڑی ہوئی ہوتی ہے. یا پھر ساس بہو سے جا کر کہہ لے کہ بیٹا بتاؤ آپ کو میرے ساتھ کیا, میں انشاءاللہ اپنی مطلب کو, دونوں کو آخرت سنوارنے کے لیے کوئی دوسرے کے سر نہیں ترکیب بنا لینی چاہیے.
تھوڑا تھوڑا دونوں فریق جھکیں گے تو انشاءاللہ کام ہو, دونوں اکڑی کریں گے تو کام نہیں بنے گا. یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے وہ جھک جائے اور کیا, گھر بچا لے. بہو زیادہ تر یہ ہوگا بہو کو جھکنا سمجھ میں آتا ہے, ساس بہت مشکل سے گھر بچا لے. لیکن بعض ایسی ساسیں بھی خوف خدا والی ہوتی ہوں گی, اگر ڈانٹ ٹپٹ کر لی ہے, واقعی اس کو احساس ہے کہ میں نے بھول کی ہے, ظلم ہو گیا مجھ سے, تو اس کو تو معافی تو مانگنی ہی پڑے گی, اس کو مانگ لینی چاہیے. اس طرح انشاءاللہ بیٹے گھر بچ جائے گا.
ٹھیک,
اللہ توفیق.
آمین.
صلو علی
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علی محمد. اچھا اب ختم بخاری.
جی ماشاءاللہ, طلبہ کرام
اور میری مدنی بیٹیاں بھی امید ہے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ہوں گی, جو دورۃ الحدیث کا ان کا بھی آخری سال ہوگا. یہ سب اب بخاری شریف ہے آپ کے پاس تو کھول لیں. عظیم محدث حضرت سیدنا ابو عروبہ حرانی رحمت اللہ علیہ جب کسی کے سامنے حدیث پاک بیان کرتے تو پہلے درود پاک پڑھتے اور فرمایا کرتے کہ حدیث کی برکت سے دنیا میں سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت ملتی ہے, اور انشاءاللہ الکریم آخرت میں جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بخاری شریف کی آخری حدیث بیان کرتا ہوں, بخاری جلد 4 پیج نمبر 600 اور حدیث نمبر 7563. عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دو کلمے اللہ پاک کو پیارے زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی یہ وہ دو کلمے یہ ہیں, اس کا ترجمہ ہے ہم اللہ کریم کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے حمد کے ساتھ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, عظمت والا ہے. تو اس حدیث پاک میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی اور فصاحت و بلاغت کی عظیم مطلب ایک مثال بھی ہے کہ کتنی مطلب یوں کہنا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جو تھا ابلغ النظام اور آپ یعنی کہ افصح الفصاحت ہے سب سے بڑے فصیح تو اس میں بڑی فصاحت ہے حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی جلد تیسری پیج نمبر 338 پر کچھ اس طرح فرماتے ہیں سبحان اللہ کیسی پیاری فصیح و بلیغ زبان ہے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفیفتان فقیلتان یعنی بھاری ہلکے اس میں متضادین یعنی دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں الٹ ہیں یعنی بھاری اور ہلکا ایک دوسروں کی ضد ہے نا تو یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے خفیفتان اچھا خیر تو ان دونوں متضادین کا اجتماع ہے لسان و میزان اس میں متناسبین یعنی ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا اجتماع یہ دونوں باتیں یا جمع ہوئی ہیں کیونکہ لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور ترازو کی زبان کو بھی میزان اردو میں اس کو ترازو بولتے ہیں طالبان اسکیل بھی بولتے ہیں انگلش میں ترازو کی زبان ہو کہ اب تو خیر وہ مشینوں سے مشینی ترازو آ گئے ڈیجیٹل ترازو بھی ہوتے ہیں تو پہلے وہ ہاتھ میں پکڑ گئی ہوں ترازو میں تولتے تھے اس میں جو ہاتھ جہاں رکھتے تھے نا ہینڈل اس کا پکڑتے تھے وہ دونوں طرف برابر برابر ڈنڈی اور زنجیروں میں پلے لٹکے ہوتے تھے تو یہ اوپر پھر ایک ہلکا سا ہوتا تھا اس میں ایک ڈنڈی ہوتی تھی لوہے کی ایک سلاخ ہوتی تھی اس کو ترازو کی زبان بولتے ہیں تو یہ ہلتی تھی اور اگر بیچو بیچ آ جائے جیسے اور یہ پلڑے بھی بیچو بیچ دونوں کھڑے ہو جائیں تو یہ اس کا مطلب یہ دونوں اکول ہے وزن اس کا اب شاید یہ ترازو نظر میرا خیال اب نہیں آ رہے نظر اب یہ طرح طرح کے ترازو ایجاد ہوئے خیر تو وہ ترازو کی زبان کا میں نے آپ کو عرض کیا غالب سلاخ کو زبان بولتے ہیں ترازو کی جس سے وہ وزن کا پتہ چلتا تھا اب مفتی احمد یار خان نے یہ لکھا ہے ترازو کی زبان کے تعلق ہے جو ہاتھ کی مٹھی میں تولنے کے وقت رہتی تھی اس کا مطلب جو اوپر جو ہینڈل ہوتا تھا اس کو زبان بولتے ہوں گے
میں اس کی بعض جگہ صورت جو بنی درمیان میں جو صورت بنی ہوتی ہے نا کئی مقام پر جو پرانے ہیں اس میں وہ زبان کی سی صورت ہوتی ہے
وہ زبان کا اس کا شیپ وہ ہلکا جو ہے وہ زبان کی طرح ہوتا تھا خیر تو یہ اب تو ایسے ترازو شاید استعمال میں نہیں ہے یہ اب انٹیک ہو گئے لگتا ہے حبیبتان و رحمان عز و جل تو اس میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ محبت اور رحمت میں بہت ہی تعلق ہے حبیبتان سے یہ محبت کا پتہ دے رہی ہے تو رحمان یہ اللہ کی رحمت کیسے اظہار ہو رہا ہے میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں نا تیرے آگے یوں ہے دبے لہجے فصاحا عربی کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لہجے فصاحا عربی کے بڑے بڑے فصاحا عربی کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت یعنی کلام کا صاف ہونا، ستھرا ہونا، ہر طرح کی مطلب کمزوری سے پاک ہونا، ایسے فصیح تھے کہ آپ سارے فصحا ایک طرف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، فصیح کی جمع فصحا، تو بہت زیادہ مطلب ہے کہ فصیح اللسان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے الحمدللہ. تو یوں مطلب کہ بڑے بڑے فصیح اللسان جو تھے، یہ وہ فساد کا دور بھی تھا کہ کفار بڑی یعنی زوردار اردو بولا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور عرب کفار عرب بہت زیادہ اچھی اور زوردار عربی جانتے تھے، ان کی شاعری کا بھی دور تھا، وہ اس وقت یعنی کہ فساد کا دور تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا سے اپنی فساد سے سارے فصحا کا سر نیچا کر دیا، سب سے زیادہ فصیح. تو یوں اعلی حضرت نے اس کے اشارہ کیا کہ جتنے بھی فصیح فصحا عرب تھے وہ سب کے سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فساد کے سامنے ایسے ہو گئے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جس منہ میں جان نہیں. ساکت تو سمجھ ہو گئے، خاموش بھی ہو گئے اور ہلنے کے بھی وہ ان میں ہمت نہیں رہی، نہ بالکل حیرت زدہ ہو گئے کہ اسی زبان بول رہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. تو اس حدیث میں یہ فساد و بلاغت کا بہترین یعنی کہ انداز ہے الحمدللہ، اور مقفع الفاظ بھی ہیں، ہم قافیہ الفاظ بھی ہیں. تو اس میں بہرحال ذکر اللہ کے ذکر کی بھی ترغیب موجود ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ بہت فضیلت والا کلمہ ہے، بہت فضیلت والے یہ الفاظ ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی احکامات مجھ پر کثیر ہو گئے ہیں، مجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں بتائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. ارشاد فرمایا، تیری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہا کرے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص کی جھولی درہموں سے بھری ہوئی ہو اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہوگا. اب موجودہ مثالیوں کے کوئی یعنی کہ سو سو کے نوٹ مانٹ رہا ہے مثال کے طور پر، اور ایک ہے کہ اللہ 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 کر رہا ہے، تو اللہ اللہ کرنے والا افضل ہے. کہ سو کا نوٹ یہ دنیاوی چیز ہے اور لفظ اللہ یہ آخرت میں اس کا اجر عظیم الشان ملے گا. تو آخرت کی جو بھی چیز ہے اس کے سامنے دنیا اور مافیا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی دولت حکومت یہ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حکایت ہے کہ ایک بار آپ انسان و وحوش طیور کے ساتھ آپ کا تخت جو تھا وہ ہوا پہ اڑتا ہوا جا رہا تھا، لوگ نیچے بھی چل رہے ہوں گے اور اس طرح یہ تخت اڑتا جا رہا تھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلوس ایک نیک بندے کے آگے سے گزرا ہوگا. اس نے کہا کہ واہ بھائی، بڑا شان و شوکت، بڑی عظمت اللہ نے عطا کی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تھا کہ اس نے سبحان اللہ کہا، اس نے کہا سبحان اللہ کہ کتنا مطلب یعنی کہ عظیم الشان جلوس، کتنی شان و شوکت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا سبحان اللہ کہنے کے مقابلے میں یہ جلوس اور یہ شان و شوکت کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کی ایک حکایت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل کی ہے. اس کا سبحان اللہ کہنے کا ثواب نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام سے نہیں بڑھ گیا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ شان و شوکت جو ہے یہ سب فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، سبحان اللہ باقی ہے، اور یہ شان و شوکت یہ دنیا کی چیز ہے، اور سبحان اللہ کہنے کا اجر آخرت میں ملتا ہے، اس کا مقام بڑا ہے. ذہن نصیب ہماری عادت پڑ جائے رکھتے اٹھاتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ زبان سے نکلا کرے. وقت خالی ملا تو اللہ 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 زبان پر جاری ہو جائے, درود پاک جاری ہو جائے, کلمہ طیبہ جاری ہو جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بولنے والے بن جائیں, مزے کو مزہ آ جائے. اب یہ اس میں نیتیں صاف ہونی چاہیے, اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو تو انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہو جائے گا. یا اللہ کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ اللہ کرتا رہے کہ لوگ بولے کہ بڑا نیک آدمی ہے, پھر تو جہنم کا حقدار ہے. یہ ثواب کا کام نہیں کر رہا, یہ گناہ کا کام کر رہا ہے, کیونکہ ریاکار ہے. اللہ کی رضا کے لیے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو, اللہ کرے کہ عادت پڑ جائے. ذہن بنتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر وقت یاد نہیں رہتا, کوشش کی جائے کہ یاد رہے, کہ فالتو وقت ہمارا یوں ہی نہ گزرے, کچھ سے آدمی پڑھتا رہے. اس کے لیے میں تو مشورہ دیتا ہوں ڈیجیٹل تسبیح اگر ہاتھ میں رکھنے کی عادت آپ بنا لیں گے نا, ہاتھ میں ہوگی تو کچھ نہ کچھ پڑھنے کو زبان بھی چلے گی, انشاءاللہ فائدہ ہو. لیکن یہ سنتوں بھرا بیان سنتے ہوئے یا طلبہ کرام کو استاد کچھ سبق پڑھا رہے ہیں اور یہ اس وقت بھی پڑھیں, یہ نہیں کہہ رہا میں. اس وقت غور سے سننا ہوتا ہے, یہ علم سیکھنا علم حاصل کرنا یہ بھی تو ثواب کا کام ہے, جبکہ رضا الہی کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابو الملیح رحمت اللہ علیہ جب ذکر اللہ کرتے تو ان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی اور فرماتے کہ میری یہ حالت اس لیے ہے کہ اللہ کریم بھی میرا ذکر فرماتا ہے, کیونکہ رب کریم فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم, ترجمہ کنز الایمان, تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اگر وہ کسی جگہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ پاک کا ذکر کرنا بھول جاتے تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اسی راستے سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے. اگرچہ ایک منزل کا فاصلہ ہوتا, ایک منزل یہ چھوٹا فاصلہ نہیں ہے. اب تو اگر فاصلے سمٹ گئے, طرح طرح کی سواریاں آ گئی, ورنہ وہ ایک منزل ایک دن کا راستہ, جی تقریباً یہ بتا رہے 30 کلومیٹر, میں نے نہیں پڑھا آپ بتا رہے تھے.
تین دن کی جو راہ بنتی ہے وہ 92 کلومیٹر, تین دن کی جو راہ بنتی ہے نا تو وہ 92 کلومیٹر ہے. اس حساب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ
30 کلومیٹر,
جی
میل نہیں, میل اور کلو میٹر میں فرق ہے,
میل بڑا ہے کلو میٹر چھوٹا ہے,
جی تو وہ 30 کلومیٹر تقریباً 31 بلکہ وہ 92 کے اگر خیر تو وہ 30 کلومیٹر تقریباً ایک منزل, یعنی گویا 30 کلومیٹر تک کا بھی اگر یہ فاصلہ طے کر لیا ہو اور اللہ کا ذکر کرنا بھول گئے ہوتے تو یہ واپس آتے اور وہاں سے پھر اللہ اللہ کرتے ہوئے یا ذکر و درود کلمہ شریف کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے یہ وہاں سے گزرتے اور فرماتے میں چاہتا ہوں کہ میں زمین کے جس جس حصے سے گزروں وہ سب قیامت میں میرے ذکر اللہ کی گواہی دے. یا اللہ اس نے ہر جگہ تیرا ذکر کیا تھا, ہائے ہائے ہمارا کیا ہوگا, کہیں جھوٹ بولنے پر ہم زمین کو گواہ کر رہے ہیں, کہیں غیبت کرنے پر گواہ کر رہے ہیں, کہیں نعوذ باللہ بدنگاہی کرنے پر گواہ کر رہے ہیں, کہیں کوئی گناہ کہیں کوئی گناہ, ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم زمین اور در و دیوار کو گواہ کر رہے ہیں, باپ پر آنکھیں نکالتے ہوئے گواہ کر رہے ہیں, لوگوں کا دل دکھاتے ہوئے بلا وجہ جھاڑتے ہوئے چنگھاڑتے ہوئے بلا وجہ کسی کا دل دکھانے کی صورت میں, تو یہ ظاہر ہے کہ ہم ان کے تو گواہ بہت رکھے ہیں. کیا ذکر خدا و مصطفیٰ کبھی کسی کو گواہ بنایا؟ ہم دعوت فکر دیتا ہوں ہم سب کو غور کی حاجت ہے, غور کی حاجت ہے, اپنے گواہوں کو ختم کرنا ہے جو گناہوں کے گواہ ہیں. اب یہ کیسے ختم ہو؟ سچی توبہ کریں اور اللہ پاک ستار العیوب ہمارا پردہ رکھ لے, اللہ کی یاد میں ہر لمحہ تاش بسر ہو. اچھا اس حدیث زباق میں میزان کا ترازو کا ذکر ہوا, انگلش میں غالباً اسکیل بولتے ہیں انگلش میں ترازو کو, بہرحال یہ کہ میزان کا تذکرہ ہوا تو اس میں میرات المناجی جلد 7 پیج نمبر 386 پر مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میزان یعنی اعمال تولنے کی ترازو حق ہے, میزان حق ہے یعنی واقعی یہ نظام ہے میزان کا. اس کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث سے ہے, اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اس کے دو پلڑے ڈنڈی زبان سب کچھ ہے, دو پلڑوں کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق و مغرب میں, ایسٹ ویسٹ کا فرق ہے, اتنی بڑی سائز ہے اس میزان کی. اعمال نامے یا خود اعمال اس میں وزن کیے جائیں گے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض اولیاء رحمہم اللہ کے اعمال کا وزن نہ کیا جائے گا. مزید فرماتے ہیں وہاں وزن باٹ سے نہ ہوگا, وہ لوہے کے باٹ پہلے ہوتے تھے, اب تو میں نے کہا نا ڈیجیٹل اور اس طرح کے اب ترازو آ گئے تو اس کو باٹ بولتے تھے, اب بھی ہو سکتا ہے کہیں کہیں ہو. تو وہاں وزن باٹ سے نہ ہوگا بلکہ نیکیوں کا گناہوں سے ہوگا وزن. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح رضویہ جلد 29 جلد 29 پیج نمبر 626, وہ میزان یہاں کے ترازو کے خلاف ہے, وہاں نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہوگا تو اوپر اٹھے گا اور بدی یعنی برائی کا پلہ نیچے بیٹھے گا. قال اللہ عز وجل الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح والعمل الصالح یرفعه. ترجمہ کنز الایمان, اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کتاب میں لکھا ہے کہ نیکیوں کا پلہ نیچے ہوگا غلط ہے. تفسیر کبیر میں حضرت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے میزان دکھا دے, جب آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے, جب افاقہ ہوا یعنی ہوش آیا تو عرض کی یا اللہ اس میں طاقت ہے جو اس کے پلڑے کو اپنی نیکیوں سے بھر دے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں گا تو اسے ایک کھجور ہی سے بھر دوں گا. خزائن العرفان میں یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو بھر دے. میزان پہ سب کھڑے خدارا عطار قادری کا. شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حساب و کتاب اور وزن اعمال سے مقصود مخلوق پر حجت قائم کرنا ہے. اس لیے اگر حساب و کتاب نہیں بھی ہوتا اور اللہ پاک اپنے علم کے مطابق جزا و سزا دے دیتا تو بھی کوئی حرج نہیں تھا, لیکن اللہ پاک نے جس حکمت کے مطابق حساب و کتاب رکھا اسی حکمت کی مزید تائید کے لیے وزن اعمال رکھا. اس میں حکمت یہ ہے کہ جو حساب ہوا ہے اس میں کوئی نہ ظلم ہوا ہے نہ غلطی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السمع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب
السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب
السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على
محمد.
ناظرین اور حاضرین کے لیے انوکھی کارکردگی. الحمدللہ شعبہ اصلاح اعمال پاکستان نے سحری اجتماعات کی ترکیب رکھی تو ایک یعنی پہلی رجب سے 19 رجب 1442 تک پورے پاکستان میں 30,584 سحری اجتماعات ہوئے.
الحمدللہ
بیان و سنتوں کا سلسلہ اور جو بھی اور پھر سحری کی سعادت اور عاشقان رسول جو خوش نصیب جن سے بند پڑا انہوں نے روزوں کی ترکیب. اچھا اس میں شریک کتنے اسلامی بھائی ہوئے یہ بھی دیکھ لیں. تو الحمدللہ اس میں شریک جو ہوئے 196,127 196,127. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہمارے شعبہ اصلاح اعمال والے نہ سمجھے کہ اب یہ 19 تک آپ کا کام پورا ہو گیا. آج تو 22 رات آ چکی لیکن ہفتہ آج ہے نا اور آج یوم امیر معاویہ بھی شروع ہو چکا اور ماشاءاللہ آج ختم بخاری کی مبارک رات بھی اس کو کہیں گے کہ یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے. تو خیر الحمدللہ آج آپ کو آخری تاریخ تک رجب شریف کی آخری تاریخ تک مزید 7,000 سحری اجتماع کی میں درخواست کرتا ہوں تو مجھے خوشخبری دیجئے گا کہ مزید آپ نے اب باقی دنوں میں 19 تک تو کر لیے 20 سے اللہ کرے گا تو جاری رہا ہوگا سلسلہ. تو یہ کہ اب آپ نے مزید 7,000 کرنے ہیں میری طرف سے 7,000 باقی آپ جتنا بڑھانا چاہیں تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو انشاءاللہ میرے مدنی بیٹے مجھے مایوس نہیں کریں گے.
یہ تاریخی واقعہ ہے الحمدللہ جو کل بھی مشوروں میں اس طرح کے جذبات سامنے آئے کہ جس انداز سے یہ بڑھ رہا ہے نا تو ماشاءاللہ ابھی جو آپ نے ہدف دیا ہے تو ان کے جذبے ایسے جوان نظر آئے کہ شاید پورا کر بھی لیں گے
انشاءاللہ کریں گے.
شعبان بھی باقی ہے اور انشاءاللہ اس بار تو یہ بھی ہمارا مشورہ ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں بھی جس طرح یہ رجب المرجب میں نفلی روزوں کے سحری اجتماع ہو رہے ہیں نا تو انشاءاللہ ماہ رمضان میں فرض روزوں کے بھی سحری اجتماع ہوا کریں گے.
شعبان کو کروس نہ کریں ابھی میرے مدنی بیٹے شعبان میں بھی خوش کریں گے.
شعبان بھی موجود ہے اور یہ مطلب یوں اب سوچئے کہ یہ بڑھتے بڑھتے اللہ نے چاہ تو کہاں تک پہنچے گا.
شعبان آقا کا مہینہ اس میں بھی انشاءاللہ سحری اجتماعات کی دھوم دھام دھام دھوم ہوگی
انشاءاللہ.
تو ویسے شروع کر دیے ہوں گے جو میں نے فگر دیا تو 19 تک کا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ چکے ہوں گے اب اس فگر سے. اب یہ کہ 7,000 میں بھلے اس کو پلس کر لیں اور شعبان کا ادب بعد میں انشاءاللہ. آئندہ ہفتہ 29 شب ہوگی ہاں یہ چاند رات 29 شعبان ہفتہ 28 شعبان ہوگی اور رات 29 ہوگی تو اس لیے وہ چاند کا امکان تو اتوار کو رہے گا. پچھلا رجب 30 کا تھا نا چاند 30 کا تھا
جی ہاں
آج 30 کا چاند تھا, اب شعبان کا 29 کا چاند, یہ 29-30 ہوتا ہے لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے. چاند دیکھنے پر ہی جو بھی رویت ہلال کا ہے شرعی احکام ان کے مطابق ہی چاند کا اعلان جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے, ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر شعبان شروع ہو جائے گا, شعبان میں بھی انشاءاللہ سحری اجتماعات کی دھوم دھام ہوگی
انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
اچھا آج لنگر معاویہ بھی ہے, تو وہ دعا کے لیے کوئی ترکیب ہے کہ نہیں؟ تیاری ہے؟
ہے جی ترکیب ہے,
تیاری ہو گئی ہے
جی.
اچھا آ چکا ہے کھانا اپنے اسلامی بھائیوں کے پاس؟
جی یہاں آ چکا جی
فاتحہ کے لیے. اچھا یہاں آ چکا ہے فاتحہ کے لیے, تو ابھی پہنچے گا, اب پہنچ چکا ہے یہ اشفاق حاجی اشفاق بیٹھے ہوئے
جی.
تو یہ پہلے تھوڑا کارکردگی وغیرہ سنا دیں, اور ابھی تو رسالے کا اعلان باقی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دینی کاموں کی تحریکیں پاکستان اور بین الاقوامی. پانچ مارچ کی جائزہ تحریک جو نیک اعمال امیر سنت نے جو ہے وہ ہمیں اپنی اصلاح کے لیے دیے ہوئے ہیں, تو اس میں ایک مدنی ایک جو ہے وہ ایک عمل ہے جائزہ روزانہ کہہ جانا, وہ جائزہ جسے پہلے فکر مدینہ بھی کہا جاتا تھا. تو اس میں بھائیوں کی تعداد ہے 116,510, اور اس میں بہنوں کی تعداد ہے 116,737. ایک پارا پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 58,558,597, اسلامی بہنوں کی تعداد 33,483. 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 59,793, اسلامی بہنوں کی تعداد 64,486. آدھا پارا پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 61,754, اسلامی بہنوں کی تعداد 40,502. 313 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,48,653, اسلامی بہنوں کی تعداد 1,17,522. گھر درس اسلامی بھائیوں کی تعداد 42,094, اسلامی بہنوں کی تعداد 75,619. تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے شورا کا بارہ منٹ مطالعہ اسلامی بھائیوں کی تعداد 94,098, اسلامی بہنوں کی تعداد 97,834, نفل روزہ رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 16,315, اسلامی بہنوں کی تعداد 21,263, زلفے رکھنے کی نیتیں 26,619, تہجد پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 18,396, جبکہ اسلامی بہنوں کی تعداد 14,429. ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں رات گزارنے والے 4,437. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. سوال نمبر 2, حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد کی تعداد بتائیے. 12, حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جنت البقیع میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام. غلام رسول اتاری ملتان شریف. بنت نعیم میمن حیدرآباد. ام باسط کراچی. ہمشیرہ طاہرہ سعید بورے والا. بنت بشیر اتاریہ وہاڑی. بنت محمد یار دیپال پور. بنت محمد سعید لاہور. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے باسریہ قرآن انداز نکلنے والا نام بنت محمد افضل لاہور. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو کہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتاب لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کس شہر میں؟ سوال نمبر دو. معاویہ نام کا معنی بتائیے. سوال نمبر تین. بارگاہ رسالت میں وفد کی صورت میں حاضر ہونے والے کس صحابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک بچھائی تھی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم.
رجب شریف کی دعا پڑھ لیں.
جی
بسم اللہ. اللهم بارك لنا.
اللهم اللهم
بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.
ما شاء الله ما شاء الله. ہفتہ وار رسالہ جو پچھلے ہفتے پڑھنے کا تھا ہر صحابی نبی جنتی جنتی اس کے مطالعہ کی کارکردگی ہے. پاکستان میں اسلامی بھائی جو پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد ہے 27,39,640 اور اسلامی بہنیں پاکستان میں ان کی تعداد ہے 648,769 اور اوورسیز اسلامی بھائی ان کی تعداد ہے 405,168 اور اوورسیز اسلامی بہنوں کی تعداد ہے 141,678 اور مجموعی کارکردگی مطالعہ کی ماشاءاللہ یہ 39,35,255 ماشاءاللہ. اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے. اور اس ہفتے کا رسالہ ہے شعبان کی برکتیں, فیضان شعبان ماشاءاللہ. تو اس کو پڑھیں گے اور مزید برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. منقبت حضرت امیر معاویہ.
فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شعبان المعظم کے روزے اس لیے رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے, اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. یا رب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ فیضان شعبان پڑھ یا سن لے اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مہینے شعبان المعظم میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے.
آمین. صلی اللہ تعالی علی محمد.
لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ, لیتا ہوں اس لیے تمہیں نام معاویہ, لیتا
ہے
بنا جا رہا ہے اللہ داؤد اسلامی کو نظر بس سے بچائے
آمین
اللہم
اللہم
بارک لنا
بارک لنا
فی رجب وشعبان
وشعبان
وبلغنا
وبلغنا
رمضان
رمضان
اللہم بارک لنا
وبلغنا
رمضان رمضان اللهم بارك لنا
في رجب
وشعبان
وشعبان
وبلغنا
رمضان
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم اور رسالے کی کارکردگی ہو گئی کتنے ہیں کوئی
جی رسالہ پڑھنے والوں کی ٹوٹل تعداد ہے 39,35,255 اور ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی میں جو نمایاں زون ہے اس میں کراچی ساؤتھ سینٹرل 2
ام عثمان اتاریہ. اسلامی بہنوں کا مدنی مذاکرہ تھا تو اس حوالے سے بھی کارکردگی ہے. اور ریجن ہے حیدرآباد اور اس میں زون ہے لاڑکانہ. نام نگران زون ام سعد اتاریہ. مظفر گڑھ زون ام حسن اتاریہ. اکاڑا زون ام عادل اتاریہ. لاہور جنوبی بنت منظور اتاریہ. اور اسلام آباد ریجن کے اندر گجرات زون ہے ام مدنی اتاریہ.
ماشاءاللہ 40 لاکھ کا ہدف دیا تھا تو اب یہ کہ سرحدوں تک پہنچ گئے. ماشاءاللہ بارک اللہ. آئندہ رسالے کے لیے 40 لاکھ فیضان شعبان ہے نا آئندہ کا تو
جی.
شعبان کی تشریف آوری بھی ہو رہی ہے تو اس کو بھی تھوڑا ہمارے ذمہ دار سائیں بھائی زور لگائیں گے ماشاءاللہ کہ وہ یہ دکھا رہے ہیں. واہ بھائی واہ. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تھوڑا اور تو انشاءاللہ 40 لاکھ کا ہدف آئندہ ہفتے آپ مجھے خوشخبری سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.